أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور ولایت ٹی وی کو جوائن کیا، اور آپ کے علم میں ہے کہ ان ایام محرم میں ہم ایسی ابحاث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ جو نہضت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مربوط ہیں. نہضت امام حسین علیہ السلام میں ایک اہم کردار جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ امام سجاد علیہ السلام ہیں، ان کی سیرت ہے، ان کے اقدامات ہیں. امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایک اہم قدم کہ جو مکتب تشیع کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے دور میں انجام دیا، وہ ہے علمی میراث، کہ جس کا تعارف ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی جو علمی خدمات ہیں اور ایک اس علمی خدمات کے اندر کیسی ہدایات پوشیدہ ہیں، اس کا جاننا ہر مومن اور ہر مسلم پر واجب و ضروری ہے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید علی احمد نقوی صاحب کو اور جناب مولانا نوید حسین مطہری صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. آغاز صاحب، پروگرام کا آغاز ہم آپ سے کرتے ہیں. امام سجاد علیہ السلام کا جب بھی نام سامنے آتا ہے تو ایک جو آپ یہ کہہ لیں کہ فوراً ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ صحیفہ سجادیہ ہے. مومنین جو ہیں وہ نام کی حد تک ان سے آشنا بھی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ایک مختصر سا تعارف ہو جائے کہ صحیفہ سجادیہ جو ہے وہ کس قسم کی کتاب ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. آغا پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ایام شہادت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو آپ نے ایک واقعاً علمی معرفتی کام جو یہ کیا ہے، واقعاً یہ تمام عوام کے لیے، علماء کے لیے مفید ہے. مولا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر اگر ہم نظر طائرانہ حساب سے رکھتے ہیں تو اس کے لیے چاہے اپنے علماء ہوں یا اغیار ہوں، سب مولا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کے حساب سے، زہد کے حساب سے، تقویٰ کے حساب سے تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں. مولا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یعقوبی اپنی تاریخ میں لکھتا ہے، کان افضل الناس و اشدہم عبادتاً. یعنی ایک مورخ ہے جو بالاخرے ہم سے تعلق نہیں رکھتا، وہ بیان کرتا ہے کہ کان افضل الناس، اس دور میں، اپنے دور میں امام سجاد علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ افضل تھے عبادت کے حساب سے. کان یسمی زین العابدین، یعنی کچھ افراد سمجھتے ہیں کہ شیعیان حیدر کرار اپنی طرف سے القابات سے اپنے ائمہ کو نوازتے ہیں، لیکن یہ اغیار نے اپنی کتب میں لکھا ہے، تاریخ یعقوب میں لکھا ہوا ہے. یا خود مولا کی اس دور میں جو نہضت عاشورہ کے بعد جو مولا کے کام ہیں اس پہ میں آتا ہوں. خود شافعی مولا کی علمی کارناموں کی وجہ سے اور مولا کی بصیرت کی وجہ سے، مولا کی علم کی وجہ سے کہتا ہے وہ افقہ اہل المدینہ، مدینہ میں سب سے زیادہ فقیہ تھے. تو یہ تو اغیار کے حساب سے، لیکن آتے ہیں کہ مولا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نہضت عاشورہ کے بعد سب سے زیادہ سوال آتا ہے لوگوں کے ذہن میں، مولا نے کیا کون سے کارنامے انجام دیے، جس میں صحیفہ سجادیہ ابرز مستاق ہے کہ مولا نے خود نہضت عاشورہ، کیونکہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی 2 سال کے بعد وفات ہو جاتی ہے، شہادت ہو جاتی ہے، تو اس واقعے میں وہ شخص جو شاہد ہو، امام ہو، معصوم ہو اور اتنے حالات کٹھن ہو، کیسے آپ اس نہضت عاشورہ کو باقی رکھیں گے، لوگوں تک یہ مظلومیت امام حسین اور وحدانیت کا پیغام اور معارف کیسے پہنچائیں گے، جب یہ بنی امیہ کی جو 6 حکمران یا 5 حکمران جن میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معاصر ہیں ان میں مولا نے زندگی کی ہے، اتنے حالات تنگ ہیں کہ مولا کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہے۔ تو اس حالت میں، ان حالات میں بالآخر امام ہے، ان کا ایک وظیفہ ہے، ان کی ایک ذمہ داری ہے لوگوں تک وہ معارف توحیدی، وہ معارف ناب کیسے پہنچائیں، پہنچانے بھی ہیں۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، مولا نے فصل مثلا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام انجام دیا تو مولا نے کیوں نہیں کیا۔ یہ سب نور ہیں، ان کا کلام بھی نور ہے، ان کے معارف بھی نور ہیں، بلکہ علماء کے بقول جیسا کہ بزرگان فرماتے ہیں، اگر امام حسین مولا سجاد کی جگہ ہوتے وہی کام انجام دیتے جو مولا نے سجاد نے انجام دیا، اگر مولا سجاد مولا حسین کی جگہ ہوتے تو وہی قیام انجام دیتے۔ پہلے تو اصلاً فاعل میں، جیسے ہمارے یہاں علمی بحث ہوتی ہے، فاعل میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ امام ہے، وہ انسان کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، نقص قابل میں ہے۔ معاشرے میں آیا اہلیت اور ایبلٹی تھی کہ مولا قیام کریں، یا ایبلٹی نہیں تھی؟ تو ان حالات میں تو مولا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دین کو منحرف کیا جا رہا تھا اور سنت کو بالآخرے اس انداز میں موت دی جا رہی تھی، بدعت کو زندہ کیا جا رہا تھا، ان حالات میں، اور مولا بھی اس حالات سے، اس انداز سے، مولا نے ان حالات میں صحیف سجادیہ، نہضت عاشورہ کو بھی جا بجا، جیسے آپ خود تاریخ میں پڑھتے ہیں کس انداز میں بیان کیا، مولا نے صحیف سجادیہ نے دعا کے ذریعے، مختلف دعاؤں کے ذریعے، اسی معارف کو، جن معارف کو ان کی آبا و اجداد دوسرے ائمہ بیان کرتے تھے، مولا نے ابرز طریقے سے ان کو بیان کیا ہے۔ اگر توحید کا مسئلہ آتا ہے، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان خطاب کرتا ہے ممبر پہ جا کے، مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے مناظرہ انجام دیا یہودیوں کے ساتھ مثلا، مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات آپ کو نظر آئیں گے، اور دوسرے مثلا مامون کے دربار میں مولا امام علی ابن مسر رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا مناظرہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس روش کو روش مستقیم کہتے ہیں کہ لوگوں سے بالآخر رو در رو ہو کے انسان خطاب کر رہا ہے۔ ایک دفعہ آپ کو یہ موقع نہیں مل رہا، جیسے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بزرگان خود فرماتے ہیں کہ جتنا مشکل دور ائمہ میں سے، امام سجاد کا اتنا کسی کا دور نہیں۔ تو ان حالات میں مولا نے اس دعا کے ذریعے جو روش غیر مستقیم، ڈائریکٹ، ایک دفعہ ڈائریکٹ آپ خطاب کر رہے ہیں، ایک دفعہ انڈائریکٹ ہو کے آپ یہ بالآخرے خطاب کر رہے ہیں، اس میں مولا نے دعا کے ذریعے جو صحیف سجادیہ آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ایک مجموعہ ہے، اس کے بارے میں بیان کروں گا محتویٰ کے حساب سے، کہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ صحیف سجادیہ مولا کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس میں 54 دعائیں ہیں جو علماء کی مختلف اقوال کے حساب سے، جس پر تقریباً مشہور قول یہی ہے کہ یہ 54 ہی دعائیں ہیں، اتنی ادعیہ یہ موجود ہیں۔ ان دعا کے ذریعے، جیسے خود دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ رب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ وہ تعلق جوڑا جائے مستقیم طریقے سے، تو یہ دعا خود ہدف ہے، دعا وسیلہ نہیں ہے۔ یعنی خود اہل بیت علیہ السلام نے ایسے نہیں کہ کسی ہدف کے لیے، کسی مقصد کے لیے دعا مانگیں اور رب سے کوئی تعلق نہ ہو، انہوں نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ دعا مانگیں، خود دعا ہدف ہے، اسی میں ہی نجات ہے۔ اب یہ صحیف سجادیہ جس میں 54 دعائیں ہیں، اس کے لیے ایک جو نقطہ ابتدا میں آشنائی کے حساب سے ذہن میں آتا ہے کہ علماء نے خود صحیف سجادیہ کے لیے کیا فرمایا ہے، وساقت سے ہٹ کر، خود شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ الارشاد میں اسی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب کو بیان کرتے ہوئے وہاں فرماتے ہیں کہ وقد روی عنہ فقہاء العام من العلوم ما لا تحصى کثرتا وحفظ عنہ من المواعظ والعدیہ وفضائل القرآن والحلال والحرام۔ یعنی یہ جو دعائیں نقل ہوئی ہیں یہ خود علماء کی کتب میں موجود ہیں۔ اچھا، صحیف سجادیہ کے بارے میں دوسرا جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اس صحیف سجادیہ کا نام کیا ہے، ہم تک تو اس صحیف سجادیہ پہنچا، تو اس صحیف سجادیہ کو صحیف کاملہ بھی کہا جاتا ہے، صحیف کاملہ کے نام سے بھی بالآخر کتب میں یہ نام درج ہے، اس کو زبور آل محمد بھی کہا گیا ہے، اس کو انجیل اہل بیت، اخت القرآن بھی کہا گیا ہے۔ صحیف کاملہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بالآخر وہ زیدیوں کے پاس ایک نسخہ تھا جو ناقص تھا، اس کی بنسبت اس کے ساتھ جب کمپیئر کرتے ہیں تو یہ صحیف کاملہ ہے، کیونکہ کامل تھا، کیونکہ وہ یحییٰ جو خود مولا کے اس حساب سے جو ناقل ہیں، راوی ہیں، جو سلسلے میں آتے ہیں، اس حساب سے وہ ناقص نسخہ تھا، اس لیے اس انداز سے. زبور آل محمد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں مانگتے تھے، تو اس میں جو ادعیہ کا جو مجموعہ تھا اس لیے اس کو زبور کہا جاتا تھا. تو کیونکہ اس صحیفہ سجادیہ میں بھی دعاؤں کے ذریعے شباہت پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو زبور آل محمد. اور انجیل کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی انجیل میں جو مواعظ تھے، وعظ و نصیحت، اس کے ساتھ شباہت تھی، اس لیے اس کو انجیل اہل بیت علیہ السلام کہا گیا ہے. یہ ابتدائی تعارف ہے، اب اس کے وثاقت اور اس کے حساب سے انشاءاللہ آتے ہیں،
آگے بڑھاتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. آغا صاحب، امام سجاد علیہ السلام کی جب ہم علمی میراث کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن ایک جو آپ کہہ لیں کہ علمی ایک اقدام تھا امام علیہ السلام کا، اور میرے خیال میں شاید ہمارا جو اردو دان طبقہ ہے وہ شاید غفلت میں زیادہ ہے، وہ نہیں جانتے کہ امام علیہ السلام کی جو ایک علمی قدم تھا وہ رسالہ حقوق کے نام سے ایک موجود ہے. میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے اس کی مختصر وضاحت اور اہمیت بیان کر دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، وهو خیر الناصر المعین. خدا و متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جیسا کہ آغا صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ غرض نہیں ہے امام کی مفصل زندگی کو بیان کرنا، وإلّا یہ نقطہ ایک بارز ہے کہ امام کی ذات اور جتنے ہمارے آئمہ ہیں یہ ایک حقیقت کا نام ہے. دور کے مقتضیات جو ہیں وہ جو اقتضا کرتے ہیں، امام اس کے مطابق اپنی ہدایت کا جو انداز ہے وہ بدل دیتا ہے، کبھی قیام نظر آتا ہے تو کبھی سول، اور اس طرح جو آئمہ کے مواضع ہیں ہر دور اور ہر زمان کے اندر. تو لہٰذا جو اصل کام ہے امام کا، ہدایت کرنا ایک حجت الہی کے عنوان سے، امام اپنے اس ذمہ داری کو احسن انداز سے ہر دور میں انجام دیتے چلے آ رہے ہیں. ان میں سے ایک شاہکار جو مجموعہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی اور برکات سے جو ہمیں نصیب ہوتا ہے وہ یہی رسالت الحقوق نام کی ایک علمی میراث ہے. یہ رسالت الحقوق، جیسے کہ آپ نے بھی کہا، واقعاً ہمارے معاشرے کے اندر اس سے غفلت پائی جاتی ہے، اس کی نسبت اکثر ہمارے افراد نہیں جانتے. جبکہ رسالت الحقوق کے بارے میں اگر ہم تفصیلی گفتگو کریں تو ایک مفصل وقت درکار ہے، فقط سامعین تک ایک تعارف اس کا پہنچانا مقصود ہے. تو اس کے لیے میں دو تین نقطوں کے اندر اس کا ایک اجمالی تعارف کرواؤں گا. سب سے پہلا مطلب یہ کہ یہ رسالہ ہم تک کیسے پہنچا ہے، کن قدیمی کتب کے اندر یہ درج ہے. تو کتب تو متعدد ہماری حدیث کی ہیں جن میں یہ رسالہ بیان ہوا ہے، لیکن جو قدیمی کتابیں ہیں ان میں سے تین کتابوں کے ہم نام لے سکتے ہیں. تحف العقول کے اندر یہ رسالت الحقوق جو ہے وہ درج ہوا ہے 50 حق کی صورت میں، چونکہ یہ رسالت الحقوق جس میں امام علیہ السلام ذمہ داریوں کو بیان کر رہے ہیں، حقوق کو بیان کر رہے ہیں، تو 50 حق کی صورت میں یہ ایک رسالہ بیان ہوا ہے تحف العقول کے اندر، لیکن سند کے ساتھ نہیں ہے. دو اور ہماری کتابیں حدیثی قدیمی جو ہیں وہ ایک خصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہے، اسی طرح جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ایک اور کتاب من لا یحضرہ الفقی، ان دو کے اندر شیخ صدوق نے اس رسالے کو درج کیا ہے. لیکن خصال کے اندر جو یہ رسالہ درج ہوا ہے وہ ایک مکمل کامل سند کے ساتھ درج ہوا ہے، اور جس کو ہمارے علماء اعتبار دیتے ہیں اور معتبر ہے، اور اسی اعتبار سے اس کو نقل بھی کیا جاتا ہے. تو لہذا ہمارے قدیمی کتب کے اندر یہ رسالہ موجود ہے. یہ بھی روشن ہے بات کہ امام علیہ السلام نے ایک خط کی صورت میں اپنے صحابی کو یہ حقوق تبیین کیے تھے، ایک خط کی صورت میں، کہ بعد میں کیونکہ اسی کا جو محتوا ہم جب اس کو بیان کریں گے تو چونکہ حقوق کے حوالے سے ہے، اور جگہ جگہ آپ کو قلم حقوق بھی نظر آئے گا کہ مثلا ابتدا اس طرح ہے کہ اعلم ان للہ علیک حقوقاً، تو اسی امام علیہ السلام کے خط کو بعد میں رسالت الحقوق سے تعبیر کیا گیا، اور اس طرح حقوق کے نام سے اس نے شہرت پائی. یہ اس طرح ہمارے پاس نقل ہوا ہے. اس کے بعد جو دوسرا نقطہ وہ ضروری ہے وہ یہ کہ حق کی معنی کیا ہیں جب ہم رسالت الحقوق کہتے ہیں، جو کہ حق کی متعدد معانی میں حق استعمال ہوتا ہے. ایک مرتبہ آپ کلام کے اندر، ایک مرتبہ فلسفے کے اندر حق کو آپ دیکھتے ہیں جس معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر رسالت الحقوق میں حق جو ہے نہ تو کلامی معنی میں مد نظر ہے، نہ فلسفی معنی میں مد نظر ہے، اور حتیٰ نہ فقہی معنی میں اس کا انحصار ہے. کیونکہ ایک رائج جو معنی حق کی ہمارے پاس ہے وہ فقہی اصطلاح ہے، یہ کہ جب کسی کا کسی پر حق ہوتا ہے اگر وہ اس حق کو ضائع کرتا ہے مد مقابل شخص، تو فقہی موازین کے مطابق اس کے لیے ایک سزا تعین کی گئی ہے کہ مثلا اس کو یہ سزا دی جائے گی دنیا میں، حالا آخرت کے اندر ایک اور اس کا اپنا اخروی عقاب ہے۔ تو حق ایک اس طرح کی ایک معنی ہے۔ تو اس رسالۃ الحقوق میں جو حقوق امام بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ انحصار نہیں رکھتے اس طرح کے حقوق میں، گرچہ اس طرح کے حقوق بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر حق کی جو معنی ہے اس کو ہم ذمہ داری کی معنی کر سکتے ہیں، کہ حق یہاں پر ایک ذمہ داری کی معنی میں، مسئولیت کی معنی میں، تکلیف کی معنی میں، یا حکم کی معنی میں آپ لے سکتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی حق ایک وسیع معنی کے تناظر میں مد نظر ہے۔ یعنی امام علیہ السلام کچھ احکامات بیان کرنا چاہتے ہیں، امام علیہ السلام کچھ ذمہ داریاں بیان کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی، لوگوں پر اور متعدد جو یہاں پر ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ فقہی رنگ کے بجائے یہاں پر اخلاقی اور تربیتی جو رنگ ہے وہ اس رسالے پر حاکم ہے۔ یعنی ایک قسم کا ایک آئین بندگی امام دے رہے ہیں، ایک قسم کا ایک
فقہ میں، اگر فقہ میں ہم دیکھتے ہیں تو واجب اور حرام کی صورت میں حقوق بیان ہوتے ہیں،
جی بالکل،
لیکن اخلاق
یہاں انحصار نہیں ہے۔ یعنی اسی رسالے کے اندر جہاں پر امام علیہ السلام نے حقوق فقہی کو بیان کیا ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، اسی طرح وہاں پر بہت سارے اخلاقی حقوق امام بیان کر رہے ہیں، بہت سارے ذمہ داریاں ایسی بیان کر رہے ہیں امام کے جو فقہ کے اعتبار سے الزامی اور واجب نہیں ہیں۔ تو لہذا ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرنگی اور اخلاقی منشور اور آئین امام دے رہے ہیں۔ تیسرا نقطہ جو یہاں پر اس رسالے کو پہچاننے کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، وہ اس کی ساختار ہے، تصویر کلی ہم یہاں پر پیش کریں گے کہ رسالے کے اندر امام کس نوعیت کے حقوق بیان کر رہے ہیں اور کیا تقسیم بندی ہے ان حقوق کی۔ تو کلی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں ان حقوق کو دیکھیں تو تین کلی قسم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے مرتبے میں امام علیہ السلام اس رسالے کے اندر خداوند متعال کے حقوق کو بیان کر رہے ہیں، کہ یعنی خدا کا حق جو انسان پر ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں ہم بندگی سے تعبیر کریں گے، یعنی ابتدائی حق جو بندگی کا ہے خداوند متعال کا، اسے امام بیان کرتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں دوسرا جو اس کا بخش ہے، اسی میں انسان کے اپنے وجود کی نسبت جو ذمہ داریاں ہیں، اس میں پھر ہم تین چیزیں پیش کر سکتے ہیں کہ جو امام حقوق بیان کر رہے ہیں، آپ اس کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ انسان کی حقیقت اس کے روح سے وابستہ ہے، مادی نہیں ہے، تو لذا اس روح کے کیا حقوق ہیں خود اس انسان کے وجود پر کہ یہ اس کو خداوند متعال کی بندگی اور اطاعت میں قرار دے۔ اسی طرح انسان کے اعضاء ہیں کہ ان اعضاء کے انسان پر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح انسان اپنے افعال کے اندر کہ وہ افعال کبھی عبادی ہیں، غیر عبادی ہیں، یہ کیا حقوق اور کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ دوسرا قسم ہے۔ تیسرا قسم یعنی دوسرے افراد کے حقوق انسان پر۔ تو لہذا ایک کلی اعتبار سے اگر آپ ان حقوق کو تقسیم کریں گے تو یہ تین قسم ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔
یعنی پوری زندگی ہی انہی تین حقوق میں تقریباً خلاصہ ہو جاتی ہے،
خلاصہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی ایسا بعد نہیں ہے، پہلو نہیں ہے کہ جہاں پر امام نے حق کو بیان نہ کیا ہو۔ خود انسان کے اپنے وجود کو دیکھیں، تمام حقوق امام بیان کر رہے ہیں۔ انسان کا جو رابطہ ہے اپنے خالق کے ساتھ، اسی کے متعلق امام بیان کر رہے ہیں۔ پھر اجتماعی اعتبار سے انسانوں کا آپس میں جو ان کی برخورد ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے حوالے سے جو جتنے حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ امام بیان کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک پورا بندگی اور ایک پورا اخلاقی منشور جو ہونا چاہیے وہ امام پیش کر رہے ہیں۔
حقوق کی مختصر بھی ہے،
بالکل مختصر ہے۔
مومن جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے، یعنی مختصر انداز میں،
جی بالکل،
تمام حقوق کو جو
ایک فہرست وار امام بیان کر رہے ہیں۔ اردو ترجمہ اس کی بہت ساری شروحات کی گئی ہیں۔ جی بالکل،
شکریہ آغا۔ آغا ہم صرف سجادیہ کے بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ صرف سجادیہ جو ہے یہ امام سجاد علیہ السلام سے دعاؤں کی صورت میں اس کا مجموعہ ہے اور ہم تک نقل ہوئی ہے، اس کے مختلف نام ہیں۔ ابھی میں چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی وساقت کے اوپر بات کر لیں اور جو مختصر اس کے محتوی کے حوالے سے اشارہ کر لیں۔
جی اگر محتوی کے حساب سے سب سے پہلے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا، جیسے آغا نے بیان کیا کہ مولا کا یہ جو رسالہ حقوق ہو یا صحیفہ سجادیہ ہو، منشور بندگی ہے۔ تو اس صحیفہ سجادیہ کے کچھ ملحقات بھی ہیں، جیسے علماء نے جو مستدرکات کے عنوان سے بیان کرتے ہیں، جو چیزیں رہ جاتی ہیں اور علماء نے اکٹھے کرتے کرتے کچھ چیزیں جو رہ جاتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے مستدرک۔ اس کے بعد جو اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اس میں جو مستدرکات میں بیان کرتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ اولیٰ اس کو کہا جاتا ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے علاوہ چھ صحیفے اور ہیں جن کو صحیفہ سجادیہ ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ،
یعنی جیسے جیسے ملتے رہے ان کے نام پڑھتے ہیں.
جی ابھی 54 دعائیں ملی تو یہ 54 پہ منحصر کر کے صحیفہ سجادیہ اولیٰ لکھ دیا. اب کچھ علماء انہوں نے زحمت کی اور اسناد اکٹھے کیں اور دعائیں مل گئیں تو ثانیہ ثالثہ. اس حساب سے یہ بھی مخاطبین کے ذہن میں رہے کہ صحیفہ سجادیہ فقط مولا کی جو دعائیں یہ 54 دعائیں میں منحصر نہیں ہیں، کئی آپ کو دعائیں اور بھی ملیں گی اور یہ ثانیہ ثالثہ میں اس حساب سے. اور خود موافات الجنان میں جو ہر مومن کے گھر میں یہ کتاب موجود ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ خود مولا کی جو دعائیں ہیں ان صحیف سجادیہ سے ہٹ کر بھی وہاں اس میں موجود ہیں. اور مناجات خمسۃ عشر جسے ہم کہتے ہیں 15 جو دعائیں وہ بھی اس سے ہٹ کر ہیں، مناجات الطائبین اور شاکین، مناجات الخالفین وغیرہ اس حساب خائفین. یہ خود پہلے سوال سے مربوط تھا اس لیے میں نے بیان کیا. محتوا کے حساب سے ابتدا جو خود صحیفہ سجادیہ کی ہو رہی ہے اس کے عناوین کو تقسیم بندی ہم کر سکتے ہیں، اس کی پارٹیشن کر سکتے ہیں. مولا کی مثلا دو دعائیں حمد و شکر کے بارے میں ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں انسان جائے تو کیسے حمد اور شکر کرے، اور مولا کی کچھ دعائیں صلوات اور سلام کے بارے میں ہیں کہ خود روایات میں ملتا ہے اور عذرگان بھی فرماتے ہیں جنہوں نے صحیفہ سجادیہ کی شروع بیان کیے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کو اس دور میں محو کیا جا رہا تھا. مولا نے بالآخر مستقیم طریقے سے تو بیان کر نہیں سکتے تھے، صلوات کے ذریعے، صلوات بر محمد و آل محمد کے معارف کو بیان کرتے کرتے مولا نے ان چیزوں کو بھی بیان کیا کہ اہل بیت کی فضیلت کیا ہے. اس میں بھی تقریباً دو دعائیں ہیں جو حاملین عرش کے بارے میں ہیں اور خود اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں صلوات و سلام ہیں. اور اسی میں مثلا جو رسل ہیں، انبیاء ہیں، ان پر کیسے انسان صلوات بھیجے اس کا بھی طریقہ امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا ہے. اور ایک تیسرا حصہ جو خود صحیفہ سجادیہ کے وہ حاجات کا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب اس دنیا سے مربوط ہے تو حاجات سے روبرو ہوتا ہے، کبھی کسی کو کیا چاہیے، کس کو کون سا مہم امر چاہیے، کسی کو بیٹا چاہیے، کسی کو بیٹی چاہیے، کس کو نوکری چاہیے، کس کو کیا چاہیے، ان سارے امور کو امام نے بیان کیا ہے کہ کیسے خدا کی بارگاہ میں آپ جائیں اور کیسے مانگیں.
اور یہ بات انتہائی اہم یعنی کے عامل ہے کہ انسان چونکہ گناہگار ہے، محدود ہے، خدا سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے تو ایسے کلمات ادا کرے کہ جو خدا کی شان کے ساتھ سازگار ہوں. اور امام معصوم سے بہتر کیا
ادب بندگی بھی باقی رہے.
بالکل ایسے
بالکل. انسان اگر بیمار ہوتا ہے تو کبھی کبھی ناشکری کے الفاظ استعمال کرتا ہے، کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بسا اوقات انسان کی بلاخرے ہاں ایسے الفاظ زبان پہ آ جاتے ہیں جو نہ آنے چاہیے. مولا نے کہا کہ اگر بیمار ہو جاؤ تو ایسے دعا مانگو اور وہ اس میں شکر بھی ادا ہو جائے گا، تمہاری بیماری بھی رفع ہو جائے گی. اسی طرح مثلا اگر کوئی مشکل امر ہے، کسی مشکل امر میں آپ تم آ گئے ہو تو وہاں پر کیسے دعا مانگو. یہ ایک خاص حصہ ہے جو تقریباً اس حصے میں مولا کی 10 دعائیں، حاجات، مختلف حاجات، مہم امور، بیماریاں، اور اس حساب سے کیسے مانگا جائے. چوتھا جو بخش ہے خود صحیفہ سجادیہ کا وہ ہے، یہ تھی حاجات مادی، ایک ہے حاجات معنوی، عرفانی حالات. اس انداز میں کہ انسان اپنے نفس کے لیے، کچھ افراد کہتے ہیں نا کہ مولانا صاحب بتائیں کہ ہم کچھ نفسانی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، کوئی دعا مانگ بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، آپ کو صحیفہ سجادیہ کی دعا کی طرف رجوع کریں. وہاں پر مولانا نے کیسے مثلا دعا نمبر 5 میں مولانا نے بتایا ہے کہ انسان ان نفسانی امراض سے کیسے نجات حاصل کرے، اور خدا سے استعاذہ کیسے کرے، اور مغفرت، گناہ ہو گیا ہے اب توبہ کرنا چاہتا ہے، خدا کی بارگاہ میں کیسے توبہ کرے. تو یہ طریقہ ہی مولانا نے بتایا. یہ تقریباً اس بخش میں بھی جو سب سے زیادہ اور طولانی بخش ہے صحیفہ سجادیہ کا وہ ہی روحانی حساب سے، کیونکہ جیسے قبلہ صاحب نے بیان کیا کہ ان کو مبعوث اس لیے کیا گیا ہے تاکہ روح کو تربیت کریں، تو اس صحیفہ سجادیہ کا زیادہ بخش بھی روح کی تربیت میں ہے. تو اس کی تقریباً 20 دعائیں ہیں اس بخش میں جو حاجات معنوی اور روحانی اور عرفانی حالات کے حساب سے. پانچواں جو بخش ہے صحیفہ سجادیہ کا سیکشن ہے وہ ہے نماز شب اور قرآن. نماز شب کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا برکات ہیں، اس کے کیا الطاف ہیں، اور قرآن جیسے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود بیان کرتے ہیں کان خلقہ القرآن، خود مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن پڑھتے تھے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. یہ ایک تبلیغ کا طریقہ تھا کہ مولا ایک لہن داؤدی میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور چھٹا جو بخش ہے وہ خود آپ دوسروں کے لیے دعا کیسے مانگیں؟ یہ تو اپنے لیے تھا نا، اب دوسروں کے لیے کیسے دعا؟ میں اپنے والدین کے لیے کیسے دعا مانگوں؟ اپنے بیٹے، اگر بیٹا پیدا ہوا ہے، بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، کس انداز، کسی حالت میں بھی ہے، کسی عمر کے اس میں لہجے میں بھی ہے، آپ اس کے لیے کیسے دعا مانگیں؟ اپنے جیران یعنی اپنے پڑوسیوں کے لیے اور اپنے سرپرستوں کے لیے، اساتید کے لیے کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ مولانا نے اس کا طریقہ بتایا. اور ساتواں جو بخش ہے، اس سیکشن ہے خود صحیفہ سجادیہ کا، وہ خاص زمانوں میں کیسی دعا مانگنی چاہیے، کیسے انسان دعا مانگے. مثلا صبح کے ٹائم کیسے، کون سی دعا مانگے انسان، رات کے ٹائم کون سی دعا مانگے، ماہ مبارک میں، ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں. پورا طریقہ مولانا نے بتایا کہ اس ٹائم لحظہ بلحظہ اگر خدا کے ساتھ مربوط رہنا چاہتے ہو اس طریقے سے دعا مانگو. اور آٹھواں جو بخش آگا وہ اگر حوادث طبیعی آ جائیں، زلزلہ آ جائے، ایسے کوئی مشکلات آ جائیں، آیات آسمانی بھی سے آپ کہہ سکتے ہیں، ان حالات میں آپ کون سی دعا مانگیں یہ. اور نواں بخش اور آخری بخش جو اس صحیفہ سجادیہ میں ہے، وہ شیطان کی شرارتوں سے اور دشمن کی چالوں سے انسان کیسے بچے. یہ مولا نے طریقہ بتایا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ مکر کر رہا ہے، سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ مکر کر رہا ہے، دھوکہ کر رہے ہیں، میرے ساتھ پڑوسی ایسے کر رہے ہیں، رشتہ دار ایسے کر رہے ہیں، اور یہ شیطانی کر رہے ہیں، یا دشمنان اہل بیت میرے پیچھے پڑے ہیں، مولا نے فرمایا یہ دعا مانگو، خدا تمہیں ان کے شر سے بچائے گا. محتوا کے حساب سے آگا یہ تھا. باقی وساقت کے حساب سے مختصر میں اتنا بیان کروں گا، اس میں دو نقطے اہم ہیں. جیسے یہاں پر علمی ایک بحث کی جاتی ہے کہ اخلاقی اور جو سنن ہیں، جو سنتیں ہیں، دعائیں ہیں، اس میں سند کے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سند کو چیک کریں کہ اس کی سند کیا ہے، کہاں ہے. اگر مل جاتی ہے تو ایک مؤید کے عنوان سے ہوتی ہے، لیکن تسامح فی ادلت سنن کے حساب سے ایک معروف قاعدہ ہے جو یہاں پر اپلائی ہوتا ہے. ایک بات، وجہ اس کی کیا ہے، اس کا سر کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو مقولے ہیں، دو باتیں ہیں، ایک حکم ہے، دوسرا حکم ہے. جو حکم ہے، مثلا آپ واجب، مستحب اور ان چیزوں کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس میں جو ہے حکم میں آپ کو سند کی ضرورت ہے. شخص کون ہے، کس نے نقل کیا ہے، آیا اس کا ضبط صحیح ہے، آیا وہ سچ بولنے والا ہے، عادل ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں اس میں چیک کی جاتی ہیں. لیکن جو حکم ہے، حکمتیں ہیں، جو خاص کر کے دعائیں ہیں، وہ کس سے بھی ہوں، انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال، یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا، یہ دیکھو کہ مثلا کیا کہا. تو اس حساب سے ایک تو اولاً یہ دیکھا جائے کہ اس کی سند کی چیک کرنے کی ضرورت، علمی حساب سے اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا یہ ایراد ختم ہے. دوسرا تواتر ہے صحیفہ سجادیہ کے لیے، علماء فرماتے ہیں تواتر ہے. ہمارے بڑے محقق اور فیلسوف آغا میر داماد وہ فرماتے ہیں کہ الصحیفۃ الکریمہ سجادیہ المسماۃ انجیل اہل بیت و زبور آل رسول متواترۃن، یہ متواتر ہے. کوئی ایسے نہ سمجھے کہ خبر واحد تھی، کہیں سے نقل ہوا اور اس کا کوئی پتہ نہیں، نہیں، خود اہل بیت علیہ السلام نے نقل کیا ہے اس صحیفہ سجادیہ کو. آغا فیض کاشانی اس کے لیے فرماتے ہیں نقل الصحیفہ فی ہذہ متواترۃ عن سید العابدین کسائر الکتب المنسوبہ الی، فقط یہ نہیں، ساری کتب جو امام کی طرف منسوب ہیں، یہ رسالہ حقوق ہو گیا، صحیفہ سجادیہ، جو دعائیں منقول ہوئی ہیں، ساری متواتر ہیں. اور اسی طرح آغا بزرگ تہرانی جو اس فن میں بڑے ماہر کتاب شناسی کے حساب سے شمار کیے جاتے ہیں، وہ اپنی کتاب الذریعہ میں لکھتے ہیں کہ وحی صحیفۃ السجادیہ تو من المتواترات عند الاصحاب، یہ خود سند کے حساب سے گفتگو. اور آغا کی ایک ریاض السالکین کے نام سے آغا سید علی خان مدنی نے شرح کی ہے، اس ریاض السالکین میں آغا اس کی صحیفے کی بلاغت اور فصاحت کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَمَّا بَلَاغَتُ بَيَانِهَا وَبَرَاءَتُ تِبْيَانِهَا فَإِنْدَهَا تَسْجُدُ سِحْرَةُ الْكَلَامِ، اس کی بلاغت اور اس کی فصاحت اتنی ہے کہ جو خود اپنے آپ کو معجزہ گر سمجھتے ہیں کلام میں، وہ یہاں سجدہ کریں. وَتُزْئِنُ بِالْعِجْزِ مَدَارَهُ الْعَلَامِ، اور یہ سب جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہیں، یہاں پر عجز کا انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم عاجز ہیں، ایسا کلام بیان نہیں کر سکتے. اور خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر انسان کو عارف باللہ ہونا ہے، وہ سیر و سلوک کرنا ہے، اس منزل تک پہنچنا ہے، انسان کامل کے دامن کو تھامنا ہے، اس کو چاہیے کہ صحیح سجادیہ پڑھے.
بالکل، بہت شکریہ آغا صاحب. واقعاً ایک گوہر نایاب ہمارے پاس موجود ہے کہ جن کی توجہ ہے یا تھی، امید ہے کہ وہ مطالعہ و تلاوت کر رہے ہوں گے اس کی، اور جن کی توجہ نہیں تھی، ناظرین سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو حتماً جو ہے وہ خرید کے اپنے گھر میں رکھیں، اور جیسے جیسے وقت ملتا رہے ان دعاؤں کو لازمی قراءت کرتے رہیں. جیسا کہ آغا نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعائیں اس کے اندر انسان کی پوری زندگی کو جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں، مشکلات میں ہیں تب بھی، اگر حاجتیں ہیں تب بھی، اگر معنوی مشکلات ہیں تب بھی، ہر حالت کی جو ہے اس کے اندر دعا موجود ہے. تو دعا انسان کے لیے مونس کا کردار بھی ادا کرتی ہے، انسان کا وہ بوجھ جو ایک احساس کر رہا ہوتا ہے، انسان جب دعا کرتا ہے تو بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے. اور چے بہتر کہ انسان امام معصوم کے ادا کردہ کلام سے جو ہے وہ خدا سے انس پیدا کرے انشاءاللہ. آپ سب، وقت جو ہے وہ بہت کم رہ گیا پروگرام کا. جس طریقے سے ہم نے صرف سجادیہ کے حوالے سے بات کی، اس کی اہمیت کے اوپر اور مضامین کے حوالے سے، مضمون کے حوالے سے، تو مختصر طور پہ آپ نے پہلے اشارہ فرما دیا ہے. ایک ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کی جدید دنیا جو ہے وہ علمبردار ہے حقوق بشر کی، اور ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے جو آج تقریباً 1200-1300 سال پہلے جو ہے وہ ہدایت کر رہے ہیں بشر کی اور منشور پیش کر رہے ہیں حقوق کی، تو اس بارے میں تھوڑا مقایسہ کیجیے گا.
جی بالکل. سب سے پہلے خود اس رسالہ حقوق کی آپ اہمیت کا اندازہ یہیں سے لگا سکتے ہیں کہ عصر امام زین العابدین کو اگر آپ دیکھیں، کہ جیسے آغا نے بھی بیان کیا کہ بہت کٹھن حالات تھے امام کے لیے، کہ مستقیم طور پہ امام ہدایت نہیں کر رہے تھے، چیزیں نہیں بیان کر سکتے تھے بعض ایسی. اچھا، یہ ایک ایسا دور تھا، یعنی امامت کے آغاز کا دور ہے، اور لوگوں کی جو کیفیت ہے، حالت ہے، وہ یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ جتنے انسانی اقدار ہیں وہ پامال ہو چکے ہیں، بدعتوں کو رواج دیا جا رہا ہے، اور ادھر سے جو امام حسین علیہ السلام نے کلمات جاری کیے تھے لوگوں کی اس کے وضعیت کی طرف، قلت دیانون، کہ جب یہ لوگ بلا اور مصیبت میں آتے ہیں تو دیندار کم ہو جاتے ہیں، یعنی وضع ایک ایسی تھی لوگوں کی دینداری کی کہ جب وہ امتحان کے مرحلے میں آتے ہیں تو دینداری سے نکل چکے ہوتے ہیں. اور ادھر سے امام نے کہا کہ اگر وقت کا حاکم یہ رہا جو موجودہ اس زمانے میں تھا یزید، کہا کہ وعلی الاسلام وسلام، تو وضع اس طرح کی تھی، حالت اس طرح کی تھی، تمام اقدار انسانی کو پامال کیا جا رہا تھا، جو انسان کا ہدف زندگی ہے، ہدف خلقت ہے، اس کو ایک طرف کر دیا گیا تھا. تو لذا ایسے حالات میں امام زین العابدین علیہ السلام جو اپنی حجت الہی کے عنوان سے ایک ہدایت کر رہے ہیں، وہ یہ رسالۃ الحقوق تھا کہ ایک پورا جو ہے وہ منشور دے رہے ہیں انسان کو اخلاقی تربیتی اعتبار سے، کہ جس سے اس رسالۃ الحقوق کی اہمیت سامنے آتی ہے. جو آپ نے بیان کیا کہ آج کل جو حقوق بشر کی دعوے دار بھی بہت ہیں کہ ہم مدافع حقوق بشر ہیں، اور اس طرح میرے خیال میں اگر میں اشتباہ نہ کروں تو 1947 ایک حقوق بشر کی قرارداد پاس ہوئی تھی پیرس میں، کہ یہ کب ہوا تھا؟ جب دوسری بڑی جو عالمی جنگ تھی اس کے بعد. یعنی ایک پورا پیچھے اس کا آپ دیکھیں کہ کس انگیزے سے یہ ایک قرارداد تصویب ہوئی، پیچھے ایک قتل اور خوف اور ہراس اور اس طرح کی کیفیت بنی ہوئی ہے. اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے قرارداد پاس کی جا رہی ہے حقوق بشر کے نام سے. جی بالکل. اور اس حقوق بشر کے اس قرارداد کے اندر جو حقوق بیان کیے جا رہے ہیں وہ بھی بالکل ایک سطحی اور ابتدائی قسم کے ہیں. یہاں پر دو نقطے مہم ہیں اس حقوق بشر کے شعار کے اندر. ایک یہ دیکھا جائے کہ جب یہ اس طرح کی قرارداد پاس کر رہے تھے اور ان کا پیچھے جو ہے دید اور نگاہ کیا تھی، اور انسان کے حوالے سے جو ایک انسان کی خلقت کا ہدف ہے وہ کیا ترتیب دیا جا رہا تھا. بالآخر جب آپ ایک چیز کو تعیید کرتے ہیں تو اس انسان کے لیے، تو اس انسان کی زندگی کے ہدف کے مطابق کرتے ہیں. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ایک نگاہ تھی، جو دید تھی، وہ الہادی تھی. یعنی یہ لوگ پیچھے جو فلسفہ تھا اس کام کا وہ ہیومنزم تھا، اور اس ہیومنزم کے فلسفے کی بنا پر ان کی جو دید بنی تھی انسان کے لیے وہ ایک سیکولر قسم کی دید تھی، ایک مادی گری کی دید تھی. لہذا انسان کو ہی تمام اقدار کا معیار بنا رہے تھے، انسان سے بات شروع ہو کر انسان پر ہی ختم ہو رہی تھی.
یعنی انسان کو خدا کی جگہ بٹھایا ہوا تھا.
بالکل ایسے، وہیں سے آغاز ہو رہا ہے تمام چیزوں کا، وہیں پر ہی ختم ہو رہا ہے. تو لہذا ایسی صورتحال میں جن حقوق کی قرارداد وہ پاس کر رہے تھے وہ بھی فقط کس انگیزے سے، تاکہ چونکہ پیچھے قتل اور کشتار اور یہ چیزیں تھیں، کہ یہ انسان اس اجتماعی زندگی میں ایک مسالمت آمیز زندگی کر سکے، تاکہ اس کی اس حیات کو کوئی نقصان نہ پہنچے، پریشانی لاحق نہ ہو، سکون ہو، لہذا وہ یہ ایک حقوق کی قرارداد پاس کر رہے تھے. جبکہ دیکھا جائے کہ یہ جو رسالت الحقوق امام نے، اچھا وہ جو حقوق انہوں نے پاس کیے تھے ان میں صرف بعض حقوق کو ہم استثناء کرتے ہیں جو مخالف آئین اسلام ہیں، لیکن اکثر وہ حقوق ایسے ہیں کہ جو آپ کو اسلام کے آئین کے اندر ملیں گے، چونکہ وہ اجتماعی نوعیت کے حقوق تھے. امام جس رسالت الحقوق کو بیان کر رہے ہیں، جن حقوق کو پیش کر رہے ہیں، جن ذمہ داریوں کو پیش کر رہے ہیں، کہ اس کا اگر سامعین مطالعہ جا کر کریں تو ابتدائی اس رسالے کی ابتدا میں بالکل امام نے جو ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ کہ یعنی وہ جو حق الہی ہے اس بندے پر، چونکہ میں نے تین بخش کیے تھے اس کے، پہلا بخش کیا تھا جہاں پر خدا کے حق بیان کیے جا رہے ہیں، وہ جو حق الہی ہے اس کے بارے میں امام فرما رہے ہیں کہ ہوا اصل الحقوق ومنہ تفرع،
یعنی
انسان کے لیے جتنے دوسرے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں یہ تمام کے تمام حقوق اسی حق الہی سے نشأت پاتے ہیں، اور اساس جو ان حقوق کیے وہ یہی حق الہی، یعنی کیا، یعنی دید توحیدی ہے، توحید ملاک ہے، معیار ہے ان تمام حقوق کے لیے. اچھا پھر انسان کے لیے جو دید ہے وہ یہ کہ یہ انسان کی حقیقت اس کی مادی بدن سے نہیں ہے، انسان ایک روح رکھتا ہے، روح ایک مجرد چیز ہے، مادیت سے ماورا ہے، جس کو سیر کرنا ہے آگے ملکوت کا، لہذا فنا اس کے حقیقت کے اندر نہیں ہے، اور اس انسان کو ایک قرب الہی کی منزل طے کرنی ہے، کمال تک پہنچنا ہے، بس انسان کو کمال تک پہنچانا ہے. امام علیہ السلام ایک حجت الہی کی حیثیت سے جو جن حقوق اور ذمہ داریوں کو بیان کر رہے ہیں وہ اس تناظر میں ہیں، دید الہی ہے، توحیدی ہے، ہدف یہ کہ انسان قرب کی منزل تک پہنچے، لذا فقط اجتماعی زندگی اچھی بنے یہ مد نظر نہیں ہے، انسان کا پورا وہ جو خلقت کا ہدف ہے وہ پورا ہو جائے. تو لذا اس اعتبار سے آپ جا کر اس رسالے میں آپ خود مستحضر ہیں، سامعین کو ہماری پیشنہاد ہے کہ توسیعہ کو اس رسالے کو جا کر پڑھیں، دیکھیں کہ کتنے امام نے حقوق بیان کیے، یعنی بچے کے حقوق سے لے کر بوڑھے کے حقوق تک، اور اجتماعی حقوق سے لے کر فردی حقوق تک، یہ انسان کے روابط کے اندر، ادھر سے خداوند متعال بندگی کو ملاک قرار دیا گیا ہے، بندگی کو اساس بنایا گیا ہے. تو لہذا اسی سے جو چیز واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ رسالہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور انسان کے لیے کس منشور کو لے کر آ رہا ہے جو کہ ایک پورا اخلاقی اور تربیتی ایک برنامہ.
جی بہت شکریہ آغا صاحب، آپ ہی کی تائید میں ناظرین کو جو ہے توجہ دلاتا چلوں کہ نور الولایہ کے توسط سے رسالہ حقوق کی تدریس ہو چکی ہے، اور اس کے کافی سارے درس جو ہیں وہ نشر ہو چکے ہیں، بعض شاید باقی ہوں وہ بھی اس ان پروگرام کے بعد جو ہیں وہ نشر ہو جائیں گے. وہ آپ ہمارے فیس بک پیج کے اوپر جائیں، یا مثلا شیعہ ٹی وی پر جو نور الولایہ کا پیج ہے وہاں پر اگر رجوع کریں تو آپ کو رسالہ حقوق کے حوالے سے دروس مل جائیں گے. اردو کے اندر انتہائی رسا اور سادہ زبان میں وضاحت کی گئی ہے، اور پھر مقایسہ کریں آپ جس طریقے سے آغا صاحب نے مطالب کو بیان کیا اور مقایسہ کیا کہ آج کی یہ جدید دور کی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ سمجھ سکتی ہے، اور حقوق جو ہیں وضع کیے ہیں ان کو مد نظر رکھیں، اور پھر امام سجاد علیہ السلام نے آج سے 1200-1300 سال پہلے جو حقوق جو بیان کیے ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو فرق واضح ہو جائے گا کہ لسان وحی میں کتنی تاثیر ہے اور عقل بشری کے اندر کتنی محدودیتیں پائی جاتی ہیں. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ تشریف لائے، ایک اہم موضوع پر گفتگو ہوئی. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک گوہر نایاب کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ دو کتابیں کہ جو آپ کی خدمت میں آج تعارف کروائی گئی ہیں، یہ ہمارے پاس محدود وہ کتابیں ہیں کہ جو ڈائریکٹ امام معصوم سے ہم تک پہنچی ہیں، یعنی ہمارے پاس بہت کم ایسی کتابیں ہیں کہ جو ڈائریکٹ امام سے ہم تک نقل ہوئی ہوں. لیکن ہم دیکھتے ہیں سیف سجادیہ خود امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، رسالہ حقوق خود امام سجاد علیہ السلام نے جو ہے خط کی شکل میں ایک راوی کو دیا تھا، تو یہ بہت غنیمت ہے، اور ہم مومنین بلکہ تمام مسلمین بلکہ تمام بشر کو یہ چاہیے کہ ان کو توجہ سے مطالعہ کریں، اور اس کے اندر جو ایک الہی ہدایت موجود ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں. انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوبارہ دوسرے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اربعین اساساً اهمیتش در این است که در این روز با تدبیر الهی خاندان پیغمبر یاد نهضت حسینی برای همیشه جاودانه شد و این کار پایه‌گذاری شد. اگر بازماندگان شهدا و صاحبان اصلی در حوادث گوناگون از قبیل شهادت حسین ابن علی علیه السلام در عاشورا کمر نبندند به حفظ یاد و آثار شهادت، نسل‌های بعد از دستاورد شهادت استفاده زیادی نخواهند بود. اربعین درسی که به ما می‌دهد این است: یاد حقیقت را، خاطره شهادت را باید در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه دارد.
اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایام محرم کی مناسبت سے ایک اہم موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا، وہ اسباب، وہ علل کیا تھے کہ جس کی بنیاد پر امام حسین علیہ السلام نے اس نہضت کی بنیاد رکھی، قیام کیا اور پھر شہید ہوئے. مختلف پروگرام آپ کی خدمت میں اب تک بیان کر چکے ہیں. ایک موضوع کے جس پر آج گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسی فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام کو رہبر معظم سید علی خامنائی مدہ ظلہ العالی کی زبان سے سنیں کہ وہ کس طریقے سے اس نہضت کو دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے اس کی تحلیل فرماتے ہیں. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید محسن نقوی صاحب کو اور جناب مولانا شیخ علی صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. پروگرام کا آغاز آغاز صاحب آپ سے کرتے ہیں کہ جب بھی نہضت امام حسین علیہ السلام پر گفتگو ہوتی ہے تو پہلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ وہ کیا زمینیں تھے کہ جو سبب بنے کہ عاشورہ اس طریقے سے رونما ہو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر الناصر المعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد، خود عاشور کے حوالے سے، عاشورہ کے حوالے سے بہت ساری گفتگویں ہوئی ہیں، اور علماء کا اکثر جب بھی نظریہ یا فلسفہ جب بیان ہوتا ہے عاشورہ کے حوالے سے تو امام حسین علیہ السلام کا وہ جو وصیت نامہ کہ جس میں امام نے کہا کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، بیشتر اس طرف اشارہ ہوتا ہے اور حالات جو بیان ہوتے ہیں. رہبر معظم کی یہ کتاب میرے سامنے ہے، آفتاب در مصاف. اس کو اگر ناظرین جو ہیں وہ دیکھ پائیں، سورج نبرد جنگ یا جنگ میدان میں، مصاف کیونکہ نبرد اور جنگ میدان کو کہتے ہیں، اس میں یہ کتاب ہے تقریباً 950 صفحوں کی، جو کہ آپ کہہ لیں کہ 2012 تک کے جو بیانات ہیں وہ اس میں آئے ہیں، اس کے بعد کے جو ہیں وہ بیانات اس میں نہیں ہیں. رہبر معظم جب فلسفہ یا اس کے جو نظریہ ہے کہ کیا مسائل تھے، کیوں بالاخر عاشورہ بپا ہوئی، اس کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا تاریخ کی طرف جاتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں جو چیز سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ مقصد بعثت انبیاء کیا ہے. جس کو اس مقصد کا علم ہوگا وہ قیام امام حسین کو علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھی طرح سمجھ پائے گا، لیکن جس کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ مقصد بعثت انبیاء کیا ہے، وہ اس راز تک یا اس فلسفے تک نہیں پہنچ سکتا. اور پھر ظاہر ہے جب وہ اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ اعتراض کرے گا کہ یہ یا تو دو شہزادوں کی جنگ تھی یا اس کو کچھ اور بنا دے گا اور شبہات بہرحال اضافہ کرے گا۔ رہبر مظفر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جب بعثت انبیاء کو دیکھتے ہیں تو بعثت انبیاء کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عوام ہے، یہ جو امت ہے، یہ قوم ہے، اس کو ایک ایسے ٹرین میں سوار کرنا کہ جس کی پٹری یا جس ٹرین کا جو سفر ہے اس پٹری پہ اگر یہ چلے تو یہ خدا تک پہنچے گا اور کمال تک پہنچے گا، کیونکہ خداوند متعال نے ہم سب کو بالقوہ جو ہے وہ انسان کامل بنایا ہے،
طاقت دے کے بھیجا ہے
جی، اور بالفعل انبیاء اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ چکے ہیں۔ یہ اس ٹرین کو چلانے والے ہیں کہ جس کے اندر پوری امت سوار ہے اور اس کو مقصد مقصود منزل مقصود تک پہنچانا ہے، یہ انبیاء کا مقصد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند متعال نے جب شریعت دی تو تمام جتنے بھی اراکین تھے دین کے، وہ سب کے سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں، اور کوئی ایسا رکن نہیں کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں لیکن خود عمل نہ کریں۔ مثلا کہا اقیم الصلاۃ تو خود پڑھ کے دکھایا، کر کے دکھایا، زکوٰۃ دے کے دکھائی، روزہ رکھ کے دکھایا، حج کر کے دکھایا، کیونکہ ظاہر ہے جب رسول خدا نے حج کیا تو اس کے بعد سے امت حج جو ہے وہ کرنا شروع ہوئی، تو تمام رکن جو ہے وہ رسول خدا نے خود انجام دیے اور اس کے بعد امت اس کے اوپر چلی، اور ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کے لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور پھر عمل نہیں کرتے، ایسا نہیں۔ لیکن ایک رکن ایسا ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سب کچھ بتایا کہ یہ رکن کیا ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے کرنا ہے، اگر کوئی مسائل پیش آئیں تو اس حالات میں کیا کرنا ہے، لیکن خود نہیں کیا، خود اس رکن کو انجام نہیں دیا۔ اور اس کو انجام نہ دینے کا مقصد یہ نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ
کر سکتے تھے
کیا نہیں،
نہیں،
حالات نہیں بنے۔ اور وہ رکن یہ تھا، یہ جو ٹرین ہے جو اس پٹری پہ جا رہی ہے، یہ ٹرین اگر اس پٹری سے اتر جائے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان اس طرح سے جو ہے وہ فسق و فجور نہیں تھا، اور آپ کے لے کے گناہ اس طرح سے عام نہیں تھا، حدود خداوندی کا جو ہے وہ اس کی حد جو ہے اس کا خیال رکھا جاتا تھا، اس کے اوپر عمل کیا جاتا تھا۔ لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ وہ تھا کہ جس میں یہ ٹرین جو ہے اپنی پٹری سے اتر گئی، اب اس کو واپس چڑھانا اسی شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو رسول خدا کی طرح نور خدا ہو، یا آپ کہیں کہ نائب رسول ہو۔ اب جو بھی نائب رسول ہوگا وہ اپنے زمانے میں اس ٹرین کو واپس لے کے جائے گا۔ گویا یہاں سے ہم دو چیزیں رہبر کی اس بات سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جب بھی ٹرین جو ہے وہ امت کی وہ راہ راست سے نیچے اتر جائے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کو واپس اس پٹری پہ لے کے جانا، اور جو قیام کرے گا اس زمانے میں اور اس کو واپس لے کے جائے گا وہ نائب برحق ہے رسول خدا کا۔ یعنی گویا اس بات سے انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ دیکھنا ہو کہ کون نائب برحق ہے رسول خدا کا، کیونکہ دیکھیں لوگ حج بھی کر رہے تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، حتیٰ یہ کہ امام حسین کو روکنے والے بھی تھے، لیکن کیونکہ نائب برحق نہیں تھے، کیونکہ خدا کے اس امت کی یہ جو خلق ہے اس کا درد نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے قیام نہیں کیا۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹرین کو واپس پٹری پہ چڑھانے کے لیے قیام کیا، اور اس کا جو ذریعہ تھا آپ کہہ لیں کہ وہ ٹول یا مزدور یا آپ کہہ لیں کہ جس ذریعے سے اس کو بعض اوقات ہوتا ہے کرین اٹھا کے جو ہے وہ ٹرین کو رکھتی ہے، وہ جو ذریعہ ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ تو اس طرح سے بہرحال اس کو بیان کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں کہ اس کا فلسفہ جو ہے قیام کا وہ یہی ہے کہ اصل میں امت جو ہے وہ اتنی آپ کہہ لیں کہ فسق و فجور کا شکار ہو گئی تھی، حتیٰ جو حاکم برسر اقتدار تھا وہ بھی اسی طرح سے فاسق و فاجر تھا، کہ جس کی وجہ سے امام حسین کو قیام کرنا پڑا۔
یعنی وہ ابتدا ہی سے جیسے بیان فرما رہے تھے، رہبر اشارہ کرتے ہیں کہ پٹری وفات کے بعد ہی ٹرین جو ہے پٹری سے اتر گئی تھی، اور وہ فاصلہ اب اتنا زیادہ آ گیا تھا کہ اب قیام کے بغیر وہ پٹری جو ہے ٹرین جو ہے وہ پٹری پہ نہیں چڑھ سکتی تھی۔ اب صاحب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ رہبر معظم نے جو اہداف پہ گفتگو کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے، ظاہری بات ہے پہلے بھی ہم مختلف پروگراموں میں بیان کر چکے ہیں، لیکن چونکہ رہبر کی زبان سے سننا چاہ رہے ہیں کہ اس نہضت کے، اس قیام کے کون سے اہم اہداف تھے کہ جن کو امام نے جو ہے اب اس کی بنیاد قرار دیا نہضت کو۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام على الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. تسلیت عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں. اہداف کی جب بات کی جاتی ہے تو یہاں پر دو میجر ایسی تفاسیر ہیں کہ جو اہل علم نے کی اور کتب میں لکھی, وہ اہداف کے طور پہ پیش کی جاتی ہے. اور ان دو تفاسیر کی طرف خود رہبر معظم امام سید علی خامنہ ای نے اشارہ کیا. ایک تفسیر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو خروج کیا, امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا, اس کا ہدف تشکیل حکومت اسلامی تھا, یعنی ایک اسلامی حکومت کا قیام, یہ اس کا ہدف نہائی تھا یا اس کا فائنل جو گول قرار پاتا ہے وہ یہ تھا.
یعنی فقط
حکومت قائم کرنا جو ہے اس کا اصل جو ہے وہ ہدف تھا اور گول تھا. دوسری ایک تفسیر سامنے آتی ہے اور وہ بھی اہل علم جو اکابر ہیں انہوں نے لکھی اپنے کتب کے اندر, وہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام حصول شہادت کے ہدف سے قیام کر چکے تھے. یہ جو قیام کیا امام نے
فقط شہادت کے لیے تھا,
وہ جو اصل تھا وہ یہ تھا کہ بس شہید ہونا ہے, یہ ان کا ہدف قرار پا رہا تھا. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر پارشلی, یعنی
جدا جدا
نہ کلی طور پہ, جزوی طور پہ درست ہیں. یعنی امام حسین علیہ السلام کے اہداف میں سے ایک ہدف وہ حکومت بھی قرار پاتا ہے اور ایک ہدف شہادت بھی, کیونکہ شہادت کے حوالے سے ہمارے پاس قرآن مجید ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہوں, اس میں بہت صراحت کے ساتھ شہادت کی فضیلت بیان ہو چکی تھی. تو امام حسین علیہ السلام درست ہے کہ اس راہ کے اندر ان کو ان دو میں سے ایک کام ہونا تھا یا شہید ہو جانا تھا, لیکن رہبر ایک بہت خوبصورت یہاں پر جملہ کہتے ہیں. رہبر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں اصل میں ہدف نہیں تھے,
نتیجہ,
یہ نتیجہ تھے. تو یہ جو لوگ مفسرین اس کی تفسیر واقعہ کربلا کی تفسیر کر کے اس کو ہدف قرار دے رہے ہیں, رہبر نے اسے ڈس ایگری کیا. رہبر نے کہا کہ یہ نتیجہ ہو سکتا ہے, ہدف اصل یہ نہیں تھا. اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ نتیجہ دونوں میں سے ایک جو ہے وہ ہو سکتا ہے, یعنی مثلا یا امام کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی یا امام شہید ہو جاتے. اور اس دونوں پاسبلٹیز کے اندر امام کے لیے سرخروئی موجود تھی,
بالکل
امام کے لیے کامیابی موجود تھی,
کیونکہ وہ ہدف جس کے لیے کیا تھا وہ حاصل ہو,
اس کی طرف ہم ابھی آئیں گے, ٹھیک ہے, کہ وہ ہدف کچھ اور تھا. یہ جو نتیجہ تھا یہ دونوں میں سے 50-50% چانسز آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام کے سامنے یہ دو راہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہمارے پاس یہ دونوں نتائج نکل سکتے ہیں. بس پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ہدف کو اور نتیجے کو آپس میں کاتی نہیں کریں, مکس نہیں کریں, ٹھیک ہے. اب اصل جو ہدف قرار پاتا ہے وہ کیا قرار پاتا ہے, وہ یہ ہے کہ امام سب سے پہلے یہ چاہ رہے تھے کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد اور اس کا جو نظام ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. یہ خود ایک ہدف قرار پا رہا تھا, یا اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں انحرافات کے خلاف قیام کرنا, جو ڈیویشن, جس طرح آغا نے فرمایا کہ وہ جو ٹرین جب پٹری سے اتری یعنی منحرف ہوئی, یعنی اس کے اندر انحراف آیا, ڈیویشن آئی, اب اس کو واپس پٹری کے اوپر لے کے آنا, یہ ہدف قرار پاتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ خود دین اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو جائگاہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا ایک ہدف قرار پاتا ہے کہ ہم اس وظیفے کے اوپر اپنے عمل کریں. بس امام حسین علیہ السلام نے اس ہدف کے تحت اور اس اصول کے تحت جو ہے وہ اپنا قیام کیا اور خروج کیا یزید ابن معاویہ کے خلاف, کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام کو شہادت مل گئی. اگر اس وقت امت ساتھ دے دیتی تو نتیجہ شاید یہ ہوتا کہ امام کو حکومت مل جاتی,
اسلامی, یعنی وہ حاکمیت جو خدا کا حق تھا اور بعد میں پھر پیغمبر کا تھا اور پھر بعد میں آئمہ کی طرف آیا, وہ اپنی اس موضع اور مقام پہ آ جاتا, اس میں
وہ الہی حکومت قائم ہو جاتی, اور جس سے ظاہر ہے کہ اسلام ایک اور ڈگر پر چلتا بجائے اس کے کہ اسلام اور مسلمین جس طرح آج اپریسڈ ہیں وہ اس طرح سے مظلوم قرار نہ پاتے
آگے. یعنی یہ جو پروگرام رکھا ہے وہ اسی نکات کی وجہ سے رکھا ہوا ہے کہ رہبر معظم ایک اجتماعی, سیاسی اور انقلابی شخصیت ہیں. یہ جب مطالعہ کرتی ہیں اس قسم کے تاریخی واقعات کا کہ جو تاریخ نے نقل کیے ہیں, تو چونکہ ہر بندہ جس زاویے سے دیکھتا ہے وہ اسی کے مطابق اس کی تحلیل کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو بیان ہو رہا تھا کہ حکومت اسلامی فقط اور فقط ہدف تھا اس قیام کا یا شہادت فقط اور فقط ہدف تھا, تو وہ ایک زاویے کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ چل رہے تھے. لیکن جب ایک جامع شخصیت نے آ کر مطالعہ کیا عاشورہ کا اور مکتب عاشورہ کو, تو اس وقت آ کر انہوں نے انتہائی خوبصورت جو ہے یہ آپ کا ڈفرینس بیان کیا آ کر کہ ہدف اور نتیجے میں فرق رکھیں آپ, نتیجہ اور ہوتا ہے ہدف اور ہوتا ہے آ کر, جو ابھی تک واضح نہیں ہوا. تو رہبر معظم نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ان مطالب کو بیان کیا ہے. آپ صاحب, جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تاریخ میں اور انتہائی مؤثر واقعہ ہوتا ہے, تو اخلاء جو ہیں وہ اس چیز کے درپے ہوتے ہیں کہ اس واقعے کی تحلیل کریں. اور ایک فارسی میں اصطلاح موجود ہے عبرت لینا, اس سے اردو میں شاید یہ مناسب لفظ نہ ہو, لیکن چونکہ یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی عبرت سے مراد ہماری یہ ہے کہ اس واقعے کو دیکھیں, اس کی تحلیل کریں اور دیکھیں ان اسباب کی طرف, یعنی ان اسباب کی طرف نگاہ لے کر جائیں کہ کیوں یہ رونما ہوئے, کیوں یہ چیز کریں تاکہ ہم ان جیسے نہ بن سکیں آ کر. تو اس کو بے عنوان عبرت جو ہے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں, سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم واقعہ عاشورہ کی تحلیل کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, تو ہمیں کون سی بعض ایسی عبرتیں ملتی ہیں کہ جن کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے؟
خود لفظ عبرت کیونکہ آپ نے بہرحال استعمال کیا, ہمارے بعض لوگ بہرحال اس کو نگیٹیولی دیتے ہیں اور آپ نے بہرحال اس کو توضیح دے دی جو کہ ایک اچھی چیز ہے. رہبر معظم کے جو آثار ہیں اس میں جو ایک منفرد چیز, یعنی امام خمینی, رہبر معظم, شہید متحری, ان سب بزرگان میں جو چیز نظر آتی وہ یہ ہے, اور خود انقلاب اسلامی, یعنی بزرگان کہتے ہیں کہ اگر ہم انقلاب آج لے کے آئے تو وہ عبرتہائے عاشورہ کی وجہ سے یا عبرتہائے تاریخ کی وجہ سے. اس جملے کو سمجھنا شاید ہمارے لیے, کیونکہ اردو زبان ہے, سمجھنا شاید مشکل ہو, لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جب تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اس تاریخ میں ہونے رونما ہونے والے واقعے سے یہ سبق سیکھتے ہیں اور پھر اس کو دوبارہ نہیں دہراتے. مثلا جس طرح آپ دیکھیں کہ ایران کے اندر ایک مشہور نعرہ ہے کہ ما اہل کوفہ نستیم علی تنہا منہ, ہم اہل کوفہ نہیں ہیں جو علی کو اکیلا چھوڑ دیں. یہ کہاں سے آیا؟ یہ انہی عبرتوں میں سے ایک عبرت ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جب قیام عاشورہ ہوا اس کے بعد کوفے کے جو حالات تھے اس کو تاریخ کو پڑھنے کے بعد ایرانی قوم نے جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع کیا کہ بھائی ہم اہل کوفہ نہیں ہیں,
یعنی چھوڑیں گے نہیں,
چھوڑیں گے نہیں امام کو. یعنی ہمیں یہ سبق ملتا ہے تاریخ میں سے کہ یہ کردار یا ایسے ایسے کردار ان کو ہمیں نہیں اپنانا, یہ ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے. خود عاشورہ کے حوالے سے ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جمہوری انقلاب اسلامی جو ہے, اس انقلاب کا برپا ہونا, اس کا نتیجہ جو ان کو ملا وہ اس وجہ سے ملا کہ انقلاب اگر برپا ہوا تو وہ جو سبق انہوں نے سیکھے تھے, آپ کہہ لیں کہ وہ جو عبرتیں انہوں نے سیکھی تھیں تاریخ سے, عاشورہ سے, وہاں سے ان کو ان چیزوں کے بارے میں ملا. سب سے پہلی چیز جو ہمیں ان عبرتوں میں, یعنی جو چیز سیکھنی چاہیے اس تاریخ کی تحلیل میں, جو نتیجہ سامنے آتا ہے, جو ثمرہ ہمیں ملتا ہے, وہی جس کی طرف قبلہ مولانا نے اشارہ کیا کہ جو اصل ہدف ہے امام کا, یعنی خود قیام جو ہے وہ امام کا ہدف تھا. رہبر معظم کہتے ہیں امام کا ہدف یہ نہیں تھا کہ وہ حکومت لیتے یا شہید ہوتے, یعنی غازی یا شہید آپ اس طرح کہہ لیں, حکومت کی بجائے ہم لفظ غازی استعمال کرتے ہیں کیونکہ جنگ میں جب انسان جاتا ہے یا غازی ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے. غازی ہو گئے تو حکومت مل جاتی, شہید ہو گئے تو جو کہ شہادت ملی, مقام شہادت ملی. ہدف یہ تھا کہ میرا جو وظیفہ ہے وہ قیام ہے
ظلم ظالم کے خلاف,
ظلم ظالم.
اور امام دونوں کے لیے تیار تھے, امام شہادت کے لیے بھی تیار تھے اور امام اقتدار اور حکومت کے لیے بھی تیار تھے.
وجہ یہی ہے جس طرح بیان کیا کہ یہ تو نتیجتاً ہے, رہبر معظم کہتے ہیں یہ نتیجے ہیں کہ جب آپ قیام کرتے ہیں, آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں, مثلا آپ کسی کے بھی خلاف جو ہیں کہیں پر بھی قیام کریں, یا ہمارے ہاں پاکستان میں زیادہ تر جو مانوس مثال ہے وہ الیکشن کی ہوتی ہے کہ آپ الیکشن میں کھڑے ہو گئے, ایک کہتا ہے میرا وظیفہ ہے میں کھڑا ہو گیا, جیتنا ہارنا اس کا نتیجہ ہے. امام کا نفس جو ہے, جو اصل مقصد اور ہدف تھا, وہ قیام کرنا تھا, امت کی اصلاح تھی, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. لیکن اگر وہ قیام نہ کرتے, اگر وہ قدم نہ اٹھاتے اس زمانے میں, تو پھر وہ بھی بیٹھے رہتے باقیوں کی طرح. یعنی جس طرح وہ 50 سال کے عرصے میں جس طرح امت کا یہ حال ہوا, اس سے بدتر ہو جاتا. یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ مدینہ اور مکہ اس زمانے میں, یعنی آپ پہلے 50 سال نہیں, اگلے 50 سال میں ایسا زمانہ تھا, کیونکہ امام کا دیکھیں قیام بھی جو ہے وہ 61 ہجری دوسرے 50 سال میں آتا ہے. تاریخ کا اگر بغور مطالعہ کریں, جو خواص ہیں جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے, عوام کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. خواص نے تاریخ میں پڑھا ہے مکہ اور مدینہ جو سرزمین تھی وحی نزول وحی کی, وہاں پہ فسق و فجر تھا, یعنی وہاں پہ شعرا بدنام شعرا اس زمانے میں پائے گئے ہیں. اگر عرب کے شعر و ادبیات عرب میں چلے جائیں, فحشا ان دونوں جگہوں پہ مکہ اور مدینہ میں عام ہو چکا تھا, یعنی جو خواص کی محفلیں تھیں ان کے اندر شراب اور یہ سب کچھ تھا. اور امام حسین اگر قیام نہ کرتے تو یہ اس سے بدتر ہو جاتا. گویا اگر یہ اگلے 50 سال میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں اس کے بعد اس کا ختم ہونا نظر آتا ہے, وہ اثر قیام عاشورہ اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو زمانہ تھا کہ جس میں انہوں نے وہ دن گزارے. اس کے علاوہ جو چیز ہمیں بہرحال عبرتہ میں ملتی ہے یا عبرتہ عاشورہ میں جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ وحدت امت ہے. ایک تو یہ کہ ہر ایک دوسرے کی دوسرے مسلک کا احترام کرنا ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عبداللہ بن زبیر آئے, انہوں نے روکا, امام نے کہا میں نے قیام کرنا ہے, تنقید یا جو بھی سلسلہ تھا امام نے اپنا جواب دے دیا. خود کربلا کے راستے میں زہیر ابن قین جو کہ عثمانی مسلک کے تھے, یعنی جو کہتے تھے کہ حضرت عثمان کا قتل جو ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کیا, یہ عثمانی مسلک تھے کہ جو اس معاملے میں جو ہے وہ اختلاف رکھتے تھے, اور بعض نے محمد بن ابی بکر کے اوپر جو ہے یہ الزام لگایا. دراصل جو بنو امیہ کا کام تھا وہ ان کی گردن پہ ڈالا گیا. تو عثمانی مسلک کے ہوتے ہوئے بھی کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہیں. اور اس میں اگر آپ اجازت دیں میں ایک عبارت اگر پڑھ سکوں ہمارے, کیونکہ ظاہر ہے ناظرین اردو زبان ہیں, خود مراسم کو برگزار کرنے کے حوالے سے رہبر فرماتے ہیں کہ پاکستان کا بہرحال نام لیتے ہیں یہ, کیونکہ 1363 ایرانی شمسی تاریخ ہے جو کہ آج سے 33-36 سال پرانی تقریر ہے. اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ شیعیوں نے پاکستان را برای این کہ مراسم مذهبی خودشان را میخواستن انجام بدهن زیر فشار قرار دادن, ما معتقدیم این کار غلطی است. فرماتے ہیں کہ شیعہ جو مسلمان ہیں ان کو پاکستان کے اندر یہ جو اپنے مذہبی مراسم مجالس ہیں محافل میلاد کرنے نہیں دیتے, یہ میری نظر میں یہ ایک غلط کام ہے. شیعوں کو بھی مثل بقیہ فرقہ باقی فرقوں کی طرح آزاد رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے مراسم انجام دے. کیوں؟ کیونکہ عاشورہ جو ہے وہ احیاء دین کا کام ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ البتہ برادران شیعہ و سنی, یعنی شیعہ اور سنی بھائی ہمارے جو ہیں وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اختلاف آپ کے اندر ہے یہ استکبار کا کام ہے, اور جو مقدسات کی اہانت کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں. یعنی 36 سال پرانا ہم فتویٰ جو ہے, بعض اوقات ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ابھی چند سال پہلے رہبر نے فتویٰ دیا, یہ 36 سال پرانا خطاب ہے رہبر کا کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان مراسم کھارہائی کے متضمن اہانت بمقدسات سایر فرقہ باشد بروز نہ کھونا, ایسے مراسم میں ایسے کام نہ کریں کہ آپ اپنے جو مقدسات ہیں دوسرے مذہب کی ان کی آپ اہانت کریں. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو عاشورہ کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو استکبار کے لیے کام کر رہے ہیں, جبکہ اگر کسی نے عاشورہ کو پڑھا ہو تو اس کو یہ پتہ ہے کہ عاشورہ کی وجہ سے ہی تو اسلام زندہ ہے, یعنی اسلام کو جو زندہ رکھتا ہے. دیکھیں یہ وہ عبرت کی جب آپ بات کرتے ہیں نا, یہ وہ درس جو ہم نے لینا ہے, جو سبق ہم نے سیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ تاریخ کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں عاشورہ کے اس واقعے کو, اس میں امت کا وحدت ہمیں نظر آتا ہے. یعنی وہ جو یہ بھی نہیں چاہتے حسین ابن علی حکومت کریں, پھر بھی امام کو کہتے ہیں آپ مکہ میں رہ جائیں. وہ جو امام حسین کے بالکل خلاف ہیں, عثمانی مسلک کے ہیں یا شیعہ عثمانی کہلاتے ہیں, وہ بھی کربلا کے میدان میں امام کے ساتھ نظر آتے ہیں, یہاں تک کہ مسیحی بھی نظر آتے ہیں. وہاب جو ہیں وہ مسیحی تھے, وہ بھی نظر آتے ہیں کربلا کے میدان. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ حق و باطل کی جنگ ہے. یعنی جہاں پہ حق و باطل ہو وہاں پہ تمام مسلمانوں کو مل کے رہنا چاہیے. آج کل جو صورتحال بہرحال پاکستان کی ہے اس میں فریضہ بنتا ہے سب مسلمانوں کا کہ متحد ہو جائیں استکبار کے خلاف, ناصبیت کے خلاف, تکفیریت کے خلاف, کیونکہ یہ دشمن کا اعلی کار ہے.
اور امام حسین علیہ السلام بھی جو دعوت دے رہے تھے اس قیام کے اندر سب کو, وہ اسی وحدت کی طرف ہی دعوت دے رہے تھے کہ اس وقت ظلم و ظالم جو ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے, اب امت واحد ہو کر اس ظلم و ظالم کے خلاف آ جائے. اس میں اب تفکیک نہیں ہے کہ آپ کس مشرب سے تعلق رکھتے ہیں. آپ عثمانی مشرب ہیں تب بھی اس یزید کے خلاف اٹھو, آپ مسیحی ہیں تب بھی اس یزید کے خلاف اٹھو, آپ جو ہیں وہ اور کسی مشرب سے تعلق رکھتے ہیں یزید کے خلاف.
دیکھیے ہمیں عبرتوں میں ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز دیکھنی چاہیے وہ خواص کا کردار ہے کہ جو خواص کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کے اوپر اثر انداز ہو سکیں منفی یا مثبت طریقے سے, اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ منفی اگر ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ باطل کے خواص ہوں گے, اور اگر وہ مثبت ہوں گے تو وہ حق کے خواص ہوں گے. اگر آپ کربلا کا پورا واقعہ دیکھیں اور امام حسین علیہ السلام کی نہضت اور جو مشکلات سے وہ گزرے اور جو امام کی توقعات تھیں آپ کو ان خطوط کے اندر ملتی ہیں جو امام نے مختلف دھڑوں کو اور مختلف طبقوں کو اور مختلف شخصیتوں کو لکھے, یہاں سے خواص کا کردار جو ہے نا بہت واضح طور پہ سامنے آتا ہے کہ خواص کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں وہ لوگ کے جو اثر انداز ہو سکتے ہیں وہ بہت ارسپانسبلی اور غیر ذمہ دارانہ جملات بھی ادا کر دیتے ہیں, بہت دفعہ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ جس سے معاشرے کے اندر ہرج و مرج فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کے اندر خواص کے لیے ایک بہت ہی جو ہے نا خاص قسم کی عبرت موجود ہے کہ اگر خواص اپنا کردار انجام نہ دیں تو کیا ہوتا ہے کہ زمانے کی حجت وہ سرقلم کر دی جاتی ہے, وہ شہید کر دی جاتی ہے, اس کی پوری موومنٹ فیل ہو جاتی ہے. یعنی اس میں اگر عاشورہ میں امام کو وہ فتح جو ظاہری فتح دنیاوی حوالے سے, یعنی حکومت قائم ہو جانا, یزید کا اقتدار سے ہٹ جانا, یزید کے مظالم لوگوں سے رد ہو جانا, یہ تو حاصل نہیں ہوا ظاہری طور پہ. کیوں نہیں ہوا؟ کمی امام کی طرف سے نہیں تھی, کمی خواص کی طرف سے تھی. بس یہ بہت
اور یہ جو بیان کیا ہے انہوں نے خطوط کا, تاریخ میں اگر پڑھیں تو تاریخ میں جو خطوط آئے ہیں امام کے پاس وہ مختلف ان کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں لینگویج تھی, زبان تھی. بعض خطوط ایسے تھے کہتے تھے کہ اب یزید جو ہے وہ برسر اقتدار آیا ہے تو اب آپ کے علاوہ ہم کسی کو حاکم اور ولی نہیں مانتے. بعض خطوط کوفیوں نے لکھے, یعنی تاریخ میں دیکھیں عجیب سلسلہ, وہ کہتے ہیں کہ کوفہ کے جو پھل اور درخت ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آمادہ ہیں آپ کے لیے. بعض نے کہا کہ آپ کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے وہ پھل کھلائیں یا جو ہے آپ کی جو ہے خدمت کریں. نگاہیں مختلف ہیں, اسی لیے دیکھیں یہی وہ لوگ ہیں جو بعد میں پھر ان میں سے بعض جو ہے امام کے خلاف کھڑے ہو گئے. یہاں پہ اکثر جو ہے وہ معذرت کے ساتھ میں یہ مثال دے رہا ہوں کیونکہ زائرین آتے ہیں, تو بعض اوقات ہوتا ہے بعض زائرین آتے کہتے ہیں قبلہ میری زیارت قبول ہو گئی. میں پوچھتا ہوں کیسے قبول ہوگی, کیا پتہ آپ کو, یعنی معیار کیا ہے آپ کے یہاں؟ کہتے ہیں کہ آج میں نے جو ہے نا مولا رضا کی زری کو چھو لیا. ایک اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ نہیں قبلہ میری بھی قبول ہوگی. کیوں بھائی؟ میں ایک گھنٹہ جو ہے نا وہ زری کے پاس بیٹھا رہا. یہ جو لوگ ہیں ان کی زیارت کا مقصد زری کو چھونا اور بیٹھ کے بس دعا کرنا ہی ہے, مقصد امام نظر میں نہیں ہے. جو خطوط امام کے پاس آئے اس میں بھی یہی سلسلہ ہے. بعض ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ہی حاکم اور ولی اور سرپرست اور امام برحق مانتے ہیں. بعض کہتے تھے نہیں, یہ پھل تیار ہے آپ کے لیے, یہ خدمت آپ کے لیے تیار ہے, آپ آئیں ہم آپ کی خدمت کریں. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے بہرحال جو پہلے نامہ لکھے گا وہی دنیاوی سوچ ہے.
چونکہ کوفہ کی جب تحلیل کی جاتی ہے اس میں ایک طبقہ یہی سامنے آتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ معاشرہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے تو انہوں نے بھی خطوط میں شرکت جو ہے وہ حاصل کر لی. اور ایک بڑی عبرت ہے اس کے اندر ہمیں جو لینے کی ضرورت ہے.
ایک اور خاص عبرت ہے کہ جو ذہن میں تھی کہ عرض کروں کہ اس میں آپ دیکھیے بر وقت اقدام یہ کتنا ضروری اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف شاید بہت دفعہ ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. شاید ہم اپنے جو مناسک کے حج ہوں یا ہمارے پاس ہماری عبادات ہوں اس میں تو اس کے قائل ہوں کہ نماز جو ہے وہ ہم بر وقت پڑھ لیں اور جلدی پڑھ لیں, لیکن جب سوشل اور پولیٹیکل ارینا کی بات آتی ہے تو شاید ہم اس پہلو کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے. اس طرح کے ہمیں کیریکٹرز ملتے ہیں خود امام حسین علیہ السلام کی موومنٹ میں جنہوں نے بر وقت قیام نہیں کیا, جس میں سے ایک سلیمان ابن سورت خزر. انہوں نے ایسا نہیں کہ قیام نہیں کیا, ایسا نہیں کہ یہ ڈرپوک تھے, ایسا نہیں کہ یہ بزدل تھے. ہمارے پاس توابین کی مثال ہے کہ توابین نے قیام کیا, سر کٹوائے, شہادتیں دی انہوں نے, اپنی قربانیاں دیں, لیکن بر وقت نہیں تھی. اس کا جو ثمرات ان شہادتوں کے ہو سکتے تھے وہ ثمرات امت اسلامیہ کو نہیں ملے. ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی قربانیاں قبول ہوں, لیکن وہ جو ان کو امام حسین علیہ السلام کی ہمراہی نصیب ہونی تھی اور اس وقت جو یزید اور حاکم جو ایک ظالم حکمران تھا اور ایک باطل حکمران تھا وہ سرنگوں ہو سکتا تھا, وہ اپرچونیٹی ہاتھ سے نکل گئی. بس یہ جو ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں بر وقت اقدام طلب کرتی ہیں. اگر امت جو ہے وہ یہ سبق اس سے لے عاشورہ سے اور کربلا سے اور امام کی موومنٹ سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی امت اسلامیہ کی تقدیر بدل سکتی ہے، وقت کے اوپر اقدام کرنا۔
اس میں ہمارے مومنین کو یہ بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ بر وقت اقدام کے ساتھ ہدف صحیح ہو، کیونکہ جب توابین کی مثال دیتے ہیں، توابین نے کہا ہم بس مریں گے،
ہدف انہوں نے فقط شہادت رکھا ہوا تھا اپنی اس پشیمانی کی وجہ سے، کہ جو
ہدف کی تشخیص بھی نہیں ہوتی کیونکہ بصیرت نہیں۔
یعنی دو چیزیں پاس اہم ہیں، ایک ہدف کی تشخیص ہے اور دوسرا تشخیص دینے کے بروقت قدم اٹھانا،
بروقت قدم اٹھانا، اور تیسرا سہنے میں رہنا، یعنی اس جب بھی آپ میدان میں حاضر رہنا،
آپ اس کو تسلسل کو باقی رکھیں، پھر اس میں آ کے اپنے اندر وہ بلبلا کم نہ ہونے دیں اس کے اندر آ کے۔
کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں سلسلہ یہ مجالس کا جو آج تک چل رہا ہے، یہ اس کا تسلسل ہے، ہمیشہ رہے ہیں۔ محرم میں کچھ بھی ہو جائے، زیارتوں کے حوالے سے بھی کتنی پابندیاں، لوگ سہنے میں رہے ہیں، میدان میں رہے ہیں، اسی لیے یہ چیزیں۔
رہبر معظم نے فرمایا کہ 50 سال رسول اللہ کی وفات کو گزرے، رحلت کو گزرے، اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ یزید حاکم ہو جائے اور رسول کا نواسا، وہ بھی جو وقت کا امام ہو، اس کو جو ہے وہ بے درجہ شہید کر دیا جائے۔ یہ خود جملہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی عبرت ہے پوری امت،
بالکل یہی سوچنے مجبور کرتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ ان اسباب کی طرف جائے کہ کیا ہوا کہ 50 سال میں حالات جو ہیں یہاں تک پہنچ گئے۔ میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش کم رہ گئی ہے، آخری سوال پوچھتے ہیں کہ جب واقعہ عاشورا کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہر عاقل انسان یہ سوچتا ہے کہ جیسے ہم نے ابھی عبرتوں کے اوپر بات کی ہے، اور ہم نے عبرتوں میں ایسی نگاہ رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اسباب کے جس کی وجہ سے یہ رونما ہوا ہے، وہ اسباب مد نظر رکھیں، جیسا کہ آغا نے کہا تھا کہ ان کو تکرار نہ ہونے دیں، یعنی ہم اس کے اندر شامل نہ ہو سکیں۔ لیکن بعض اوقات ایک عنوان ذکر کیا جاتا ہے، درس ہے یہ عاشورا، کہ عاشورا کا کیا درس ہے ہمارے لیے، یعنی اس پہلو میں ہم یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ رہبر نے درس کون سے بیان کیا ہے۔
عبرت اور درس کے اندر اگر میں آپ کی خدمت میں ایک ڈفرینس ورڈز کرنا چاہوں، تو عبرت جو ہے وہ آپ معمولاً نگیٹو کریکٹر سے اخذ کرتے ہیں، اور درس جو ہے وہ آپ پازیٹیو کریکٹر سے اخذ کریں گے۔ عبرت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کے جنہوں نے بے وفائی کی امام کے ساتھ، وہ لوگ کے جن کا ہدف جس آغا نے کہا کہ درست نہیں تھا، یا وہ لوگ جو حب دنیا میں گرفتار تھے، وہ لوگ کے جو جاہ چاہتے تھے یا کوئی نہ کوئی مقام چاہتے تھے کہ امام کی اگر حکومت آ گئی تو ہمیں بھی کچھ مل جائے گا، یا ان کی کوئی خود غرضی کے اوپر مبنی جو ہے وہ ایک اپروچ تھی، اس سے ہم عبرتیں اخذ کریں گے۔ جو ہمارے پاس درس ہے وہ ساری پازیٹیو، اب آپ اس میں پازیٹیو میں خود امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے سٹارٹ ہو جائیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے سٹارٹ ہو جائیں، آپ اسی طرح نیچے آتے چلے جائیں، امام سجاد علیہ السلام موجود تھے، آپ ان سے بہت سارے درس دے سکتے ہیں کہ کس طرح امام نے جب اپنی نصرت کے لیے پکارا تو وہ کہ جو اس قدر بیمار تھے وہ بھی اپنے بستر سے جو ہے وہ نیچے آ گئے کہ میں کسی طرح سے خیمے سے باہر جاؤں اور امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو پہنچاؤں۔ اسی طرح آپ امام حسین علیہ السلام کے فرزندان، ان کے حوالے سے آپ جو ہے وہ بہت ساری گفتگو کر سکتے ہیں، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر علیہ السلام کے جو جملات ہیں اس کے اندر ایک حیات پوشیدہ ہے، پوری امت کے لیے ایک حیات پوشیدہ ہے، حضرت قاسم علیہ السلام، اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے فرزند جو تھے، آپ ان سب سے جو ہے وہ درس لے سکتے ہیں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ آج ظاہر ہے یہ ہستیاں بہت بابرکت، بہت بزرگ ہستیاں، میں چاہوں گا کہ اگر ہم امام کے ان انصار کے اوپر فوکس کریں کہ جو اہل بیت میں بھی شمار نہیں تھا ان کا، یعنی وہ شخصیات تھی کہ جو صرف امام کی نصرت کے لیے اور اس کریکٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ امام کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوئی ہیں، ان کے اوپر اگر فوکس کریں تو ہمیں وہاں سے بہت زیادہ درس ملیں گے۔ کیونکہ بالآخر جب بھی ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ پہلو ہمیشہ رہتا ہی رہتا ہے کہ وہ کہاں اور ہم کہاں، درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم یہ سوال اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہ جو اہل بیت کا اس طرح سے حصہ نہیں تھے اور جو ان 70+ لوگوں کے اندر شامل تھے جو چراغ بجھانے پہ بھی امام کو چھوڑ کے نہیں گئے، دیکھیں عباس کا نہ جانا بڑی بات نہیں ہے، علی اکبر علیہ السلام کا نہ جانا بڑی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کا مرتبہ بہت، لیکن وہ اصحاب کہ جو چراغ بجھانے پہ امام نے ضمانت لے لی کہ میں تمہاری جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، امام نے اپنی دونگلیوں کے درمیان سے ان کو جنت میں ان کا مقام دکھا دیا جس طرح کچھ روایات میں آیا ہے، تاریخ میں آیا ہے، اس سب کے بعد ان کا نہ جانا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. یعنی ہم امام کو کسی بھی حالت میں امام کی نصرت سے ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر جتنی مقاومتی تحریکیں ہیں جن کو خداوند متعال آج عزت اور شرف دے بھی رہا ہے اور ان کو وکٹریز مل رہی ہیں, جس میں سر فہرست جو ہے وہ انقلاب اسلامی اور اسی طرح سے حزب اللہ اور اسی طرح سے آج یمن کے اندر آپ دیکھیں حوثی, اور جن کو میڈیا پروپیگنڈا کے ذریعے بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ نگیٹو ان کا ایک وہ پرسیپشن لے کے آیا جائے, جبکہ انصار اللہ حوثی وہاں کے مقامی رہنے والے مظلوم قرار پا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ان سب کی انسپریشن کہاں پر ہے اور ان سب کی کمٹمنٹ کس کے ساتھ ہے. یہ سب امام حسین علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں, یہ سب سید و شہداء علیہ السلام کی راہ کے اوپر چلنا چاہ رہے ہیں. بس یہ ہمارے لیے جو امام کے اصحاب تھے, امام کے انصار تھے, یہ بہت بڑا ایک جو ہے نا وہ درس کا دروازہ کھولتے ہیں کہ جو ہمیں عاشورہ سے مزید نزدیک کر دیتا ہے کہ ان لوگوں میں کیا خاص بات تھی, ہم وہ بات اپنے اندر کس طرح سے پیدا کر سکتے ہیں کہ آج اگر ہمارے زمانے کے امام انشاءاللہ جلدی ظہور فرمائیں تو ہم امام کا ساتھ نہ چھوڑیں, حتیٰ جنت دکھانے پہ بھی ساتھ نہ چھوڑیں, حتیٰ اگر امام کہیں کہ آپ سے تکلیف شرعی اٹھا لی گئی ہے تب بھی ساتھ نہ چھوڑیں, امام کہیں کہ جنت میں آپ کی ضمانت میں لے رہا ہوں, آپ پہنچ گئے, آپ نے اپنی وفا کا حق ادا کر دیا, پھر بھی ساتھ نہ چھوڑیں. کب تک؟ جب تک ہمارے سر اپنے تن کے اوپر موجود ہیں. یہ والا جذبہ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا عاشورہ کا درس میں سمجھتا ہوں کہ مومنین کے لیے ایسے.
یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں, جیسے آپ نے یہ بیان بھی کیا اور واقعی بعض روایات میں تاریخ کے اندر نقل بھی ہوا ہے کہ بتایا کہ تم وفا کر چکے ہو, جنت میں تم جاؤ گے, لہذا اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. تو چونکہ وہ بامعرفت شخص تھے, چونکہ ان کو پتہ تھا کہ امام حسین کی رقاب میں شہید ہونے میں جو مقام حاصل ہونا ہے وہ یہ مقام جو جنت میں ہمیں دکھا رہے ہیں یہ اس سے کہیں بلند ہے. تو ہمیں جو وہ لذت ملنی ہے امام کے ساتھ شہید ہونے کی اور خون جو ہم نے بہانا ہے اس کربلا کے اوپر, یہ جو لذت ہے یہ لذت اس جنت کے مقام سے بلند ہے کہ جو خدا ہمیں دے.
آپ دیکھیے کس لیول کی بصیرت درکار ہے اس چیز کے لیے کہ انسان کی بصیرت اتنی معراج پر ہو کہ وہ اس بات کو درک کر سکے. میرے لیے اور آپ کے لیے کہنا آسان ہے, انسان جب پیاسا بیٹھا ہو, انسان جب صحرا کے اندر موجود ہو, انسان کو یہ بھی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ یہ میں واقعے کے طور پہ بھی زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا. وہاں سے تو کوئی چانس نہیں تھا, ان کو تو نہیں پتا تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ امام سجاد علیہ السلام کس طرح سے عزاداری کو آگے بڑھائیں گے, خدا نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے, خدا نے کیا ارادہ کیا ہوا ہے. ان کے لیے دیکھیے کہ سب صرف اور صرف ایک چیز تھی ان کے پاس امید, اور وہ امام حسین علیہ السلام تھے. ان کا مرکز تھا, ان کا محور تھا, ان کی توجہ پوری کی پوری امام حسین علیہ السلام پہ تھی, اور صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ امام کا بیٹا میرے سے پہلے میدان میں نہیں جائے, امام کے بچے جو ہے وہ میرے سے پہلے شہید نہ ہو جائیں, امام کو میرے سے پہلے شہید.
یعنی سبقت لگی ہوئی تھی کہ ہم نے پہلے جانا ہے, امام کی نصرت کرنی ہے, اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ امام کو ضرر نہ پہنچے.
اور ایک چیز بس آخری میں اس میں عرض کروں گا کہ امام نے قیام کیوں کیا. یعنی بہت ہم عاشورہ کے اراؤنڈ بھی بہت ساری بات ہوتی ہے, کربلا کے اراؤنڈ بھی بہت ساری بات ہوتی ہے, امام کو کیا ایسی ضرورت پیش آئی کہ امام نے جو ہے وہ یزید کے خلاف اس قسم کا ایکسٹریم سٹیپ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اٹھایا کیوں, اور کیا ہم اپنے زمانے میں اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ آیا ہم اس کے مصداق بنتے ہیں کہ ہمیں بھی آج کے دور میں جو ہے وہ کچھ ایسا کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے یا آ رہی ہے؟ اس چیز کی طرف توجہ ہونا مومنین کی بہت ضروری ہے. یہ کربلا سے جو درس ہے کہ کیوں صرف فقط ان چند لوگوں کو یہ سمجھ میں آئی کہ یہ میں نے امام کے ساتھ قیام کرنا ہے ابھی, کیوں باقیوں کو سمجھ میں نہیں آئی, کیوں باقی اپنے کاروبار میں لگے رہے, کوئی اپنی تبلیغ میں لگا رہا, حتیٰ امام حسین علیہ السلام کو بھی یہ مشورے ملے کہ آپ تبلیغ کیجیے, یمن میں چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, تبلیغ کیجیے. کیوں ان کچھ لوگوں کو جو وہ خاص افراد تھے کہ جو کربلا کے اندر شہید ہوئے, ان کو کیا سمجھ میں آئی تھی جو باقیوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ ہم کوشش کریں کہ ہم وہ سمجھنے
کی کوشش کریں. بھائی عبرتیں اور درس جب ملتا ہے تو انسان جو ہے خوبصورت انداز میں کربلا کو سمجھتا ہے.
ایسا ہی ہے. اور اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جو رہبر معظم فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا درس جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے اصحاب, کیونکہ اصحاب کی بہرحال نے بات کی, اصحاب میں یہ ہے کہ ذلت کا قبول نہ کرنا. امام حسین کا ایک شعار تھا حیات من نزلہ, لیکن یہ حیات من نزلہ اصحاب حسین میں عملی طور پہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے, یعنی ایک عجیب سلسلہ ہے. اور دفاع جو ہے کسی بھی طرح سے, یعنی ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ مولا ہماری ہر چیز جو ہے اولاد مال ہر چیز جو ہے وہ تیار ہے قربانی کے لیے، لیکن اس کا مستحق جو ہے وہاں پہ ملتا ہے، جس طرح جناب سعید کے بارے میں ملتا ہے کہ حتیٰ جو نماز کے وقت تیر آ رہے تھے امام کی طرف، جب انہوں نے دیکھا کہ میں نہیں ہل سکتا تو اپنے منہ کو آگے کر کے جو ہے وہ اس تیر کو اپنے منہ پہ لیتے ہیں، اور یہ کام کیا ہم کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں ہیں. یعنی حد یہاں پہ ہو جائے کہ ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے اور مجھے پتہ ہے، لیکن کیونکہ مقصد بلند ہے اس کا جانتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اگر یہ نہ کر پائے تو یہ ایک الگ سی ذلت ہے. جہاں پہ قبلہ بیان کر رہے تھے اصحاب کے حوالے سے کہ اصحاب جو ہیں وہ جانے کو تیار نہیں تھے تمام مقامات دکھانے کے باوجود، اس میں تاریخ میں ایک جملہ ہے، اور جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کتابیں لکھتی ہیں، کہ جب امام نے کہا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میری نانا جو ہیں وہ تمہاری شفاعت کریں گے، میں شفاعت کروں گا تو تم لوگ ابھی چلے جاؤ، تو جواب جو اصحاب حسین کی طرف سے آئے وہ یہ آیا کہ مولا آپ تو ہمیں اجازت دے رہے ہیں کہ ہم چلے جائیں، لیکن ہم خود کو کیسے دیکھیں گے وہاں پہ جا کے، یعنی جنت ہم کس منہ سے جائیں کہ بھائی
یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا سامنا کیسے کریں گے کہ
اور یہ جو ولایت ہے، بہرحال یہ جس چیز کا دفاع کیا ہے اصحاب امام حسین نے، یہ تسلسل جناب زہرا سے شروع ہوا ہے کہ جس طرح جناب زہرا نے، اور اصحاب کا واقعا بہت بڑا کردار ہے، یعنی جہاں پہ امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے اصحاب کہیں نہیں ملے، یعنی اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو امام حسن امام جی نہیں تھے.
واقعی میں بھی ہے نا کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس غالباً ابا سلط تھے یا ان میں سے ایک صحابی تھے امام کے، وہ آگے کہتے ہیں کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے اپنے جد کی طرح، تو امام نے اس کی طرف پلٹ کے جب دیکھا تو اسے کہا کہ ہم تیار ہیں آپ کے لیے جو ہے وہ قربانی دے، بالکل اسی طرح جس طرح امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے ان کے ساتھ وفا کی. امام نے کہا کہ جو اصحاب امام حسین علیہ السلام کو ملے، میرے پاس وہ اصحاب ہوتے تو میں قیام کر چکا ہوتا.
بالکل
اس تعداد میں، یعنی اس کوالٹی میں، اس کیفیت کے اصحاب کو نہیں نصیب ہوئے، نہیں ملے.
بالکل
بالکل درس تھا کہ جس کی طرف ہے، مثلا آپ دیکھیں آپ کی گفتگو سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی کہ جو اہداف درس ہیں عاشورہ کے، مثلا بصیرت اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے، شجاعت اس کے اندر اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور ان سب سے اوپر جس کا مقام ہے درس کا وہ ہے معرفت امام. معرفت امام جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور دوسرا دشمن کو پہچاننا، دشمن کی معرفت رکھنا اور بر وقت قدم اٹھانا، یہ اس کربلا کے اندر جو ہے وہ ہمیں بڑا بہترین انداز میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے.
شکر گزار ہیں آپ جو اشارہ کیا ولایت مداری،
بالکل
وہ ہمارے پاس آپ نہیں سمجھے کہ ایک اصول ہے خدا اسلام کا، بالکل آپ کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں ولی کو تنہا نہیں چھوڑے،
بالکل ایسے ہی ہے،
وہ ولی خود معصوم ہو یا نائب معصوم،
بالکل ایسے، چونکہ وہ اسی کا تسلسل ہے،
بالکل ایسے ہی ہے،
یہ نظام وہی نظام چلا رہا ہے،
نائب قرار پا رہے ہیں،
صحیح ہے بالکل،
ان کو چھوڑنے والوں نے گویا کہ امام حسین علیہ السلام
مخالفت کی ہے، بالکل ایسے. شکریہ ادا کرتے ہیں، وقت جو ہے پروگرام کا ختم ہو گیا ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو اس کے اندر بہت زیادہ پہلو موجود ہیں، اور بہت ساری چیزوں پر سوچنے کی ضرورت ہے. لکھا گیا ہے، سوچا بھی گیا ہے، لیکن یہ نہضت ہدایت کا سبب ہے بشریت کے لیے قیامت تک، تو لہٰذا اس نہضت کو تحلیل کرنا، اس نہضت پر تفکر کرنا، اس نہضت سے درس لینا، یہ بھی قیامت تک جاری رہے گا. ہر انسان اپنے زمانے میں اس کو تحلیل کرتا رہے، تجزیہ تحلیل کرے اس کا، جیسا کہ اشارہ بھی ہوا کہ ان نکات کو اٹھا کر سوچے، بیٹھ کر مطالعہ کرے، سوالات کرے کہ کیا وہ اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر کی وفات کے فقط 50 سال گزرے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، وہ اصحاب کہاں تھے کہ جنہوں نے دین کو سیکھا اور پھر دین کو منتقل کیا امت کی طرف، کیا وہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت نہیں کر سکتے تھے، اور اس قسم کے بہت سارے سوالات ہیں کہ جن کو اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں پرکھیں، اپنی زندگیوں کو پھر اس کے اندر آ کر تحلیل اور تجزیہ کر سکیں، اور پھر اس کے مطابق درس لے کر ان کے اوپر عمل کر سکیں. خداوند منان سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں عاشورہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کہہ دے کوئی عباس سے کہہ دے سکینہ رو رہی ہے
دلاسا دے کوئی آخر سکینہ رو رہی ہے دلاسا دے کوئی آخر سکینہ رو رہی ہے
ہے زندہ قدر بابا نہیں آئے گلا ہے اس کو بابا سے سکینہ رو رہی ہے
دلاسا دے کوئی آخر سکینہ رو رہی ہے دلاسا دے کوئی آخر سکینہ رو رہی ہے
چچا مارے گئے ننا سا دل صد میں یہ سہتا ہے تماچوں سے ہے چہرہ لال خون کانوں سے بہتا ہے اسے کب نیند آتی ہے کہ جو زندہ میں رہتا ہے زمین زندہ کی کہتی ہے سکینہ رو رہی ہے
دلاسا دے کوئی آخر سکینہ رو رہی ہے دلاسا دے کوئی آخر سکینہ رو رہی ہے
بھی یہ کھاتی ہے نہ جانے خاک پہ زندہ کہ کیسے نیند آتی ہے نماز شب میں زینب ہے سکینہ رو رہی ہے
دلاسا دے کوئی آخر سکینہ رو رہی ہے سکینہ رو رہی ہے
گئے پیاسے میرے بابا انہیں پانی پلاؤں گی جب آئیں گے میرے بابا ستم سارے بتاؤں گی یہ ایک امید ہے دل میں مدینے میں بھی جاؤں گی مجھے ملنا ہے صبرا سے سکینہ رو رہی ہے
دلاسا دے کوئی آخر سکینہ رو رہی ہے دلاسا دے کوئی آخر سکینہ رو رہی ہے
بھگوتی ہے تماچے مارتا
زینب کی یہ کیوں خاموش ہوتی ہے؟ خاموشی میں بھی لگتا ہے سکینہ رو رہی ہے.
دلا سا دے کوئی آخر سکینہ رو رہی ہے. دلا سا دے کوئی آخر سکینہ رو رہی ہے.
کفن کیا دے بہن بھائی کو چادر بھی نہیں سر پر. سفر میں مجمع اغیار ہے اب مارتا پتھر ہے. چلتا قافلہ آگے کو کہتا ہے سر سرور. ہے نصیب میں گلے سب کے سکینہ رو رہی ہے.
دلاسا دے کوئی آخر سکینہ رو رہی ہے. دلاسا دے کوئی آخر سکینہ رو رہی ہے.
سکینہ کی لہر تو آج بھی ہے قید خانے میں. بابا ایک حشر کے روزے میں صدا ہے سسکیوں کی اور ماتم ہے بقیے میں. کہا ہے قبر زہرا نے سکینہ رو رہی ہے.
دلاسا دے کوئی آخر سکینہ رو رہی ہے. سکینہ رو رہی ہے.
بہت ہی سخت ہے لمحے امام عصر آ جائیں. یہ غیبت کا سفر گزرے امام عصر آ جائیں. قمر میری دعا یہ ہے امام عصر آ جائیں. لگا لے اپنے سینے سے سکینہ رو رہی ہے.
دلاسا دے کوئی آخر سکینہ رو رہی ہے. دلاسا دے کوئی آخر سکینہ رو رہی ہے. دلاسا دے کوئی آخر سکینہ رو رہی ہے.